الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون آمنت بالله صدق الله العظيم دروشی پڑھ لیں اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم جن حضرات نے دروشی پڑھ لیا ہے وہ بیٹھ جائیں جنہوں نے نہیں پڑھا وہ بے شک کھڑے رہیں قابل صد تکریم بزرگوں نوجوان ساتھیوں اصحاب رسول رضی اللہ عنہم اجمعین کے جاں باز سپاہیوں اسلام آباد کے غیور مسلمانوں الاسار ویلفیئر سوسائٹی کے تحت مسلمانوں کو قرآن کریم کے روشنی اور نور قرآن سے ان کے سینوں کو منور کرنے اور قرآن تعلیمات کو عام کر کے ان کے ایمان و عقائد کو مضبوط بنانے کے لیے درس قرآن کریم کے پروگرام مرتب کیے گئے ہیں اور آج یہ پروگرام اس سلسلے کا دوسرا پروگرام ہے. میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی پہلی آیات تلاوت کی ہیں. آیات کا ترجمہ کرنے سے قبل میں وضاحتاً اور معذرتاً ایک بات عرض کر رہا ہوں. موسم کی خرابی کے باعث اصل وقت پر پہنچنے کی بجائے کچھ تاخیر سے ہم یہاں حاضر ہوئے ہیں. ہمارے بہت سارے مصروف ترین حضرات تجار اور دیگر شعبہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے دوستوں کو جو انتظار کی زحمت گوارا کرنا پڑی ہے میں اس پر معذرت خواہ ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی اس انتظار کو بھی دنیا اور آخرت اور قبر و حشر کی کامیابیوں کا ذریعہ بنائے. قرآن کریم کی ان آیات کا ترجمہ سن لیجئے. الف لام میم حروف مقطعات میں سے پہلے تین حرف ہیں. قرآن کریم کی کئی سورتوں کے ابتدا میں یہ حروف موجود ہیں. ان کا معنی کیا ہے, ان کا مفہوم کیا ہے, ہمارا سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی ان کے معنی اور مفہوم سے زیادہ باخبر ہیں. یقینی طور پر یہ کون سا بھید ہے, یہ کون سا راز ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہے کوئی نہیں جانتا. بعض حضرات نے قرآن پاک کی یا احادیث کی دوسری آیات اور احادیث کی روشنی میں کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان کی باتیں قابل احترام ضرور ہیں مگر یقینی نہیں ہے، ان کی باتوں کا انکار بھی کیا جا سکتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو کچھ بھی اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ حروف مقطعات کے بارے میں کہے گا وہ غیر یقینی ہے، یقینی نہیں ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فی، ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ وہ کتاب ہے جس کے حروف میں، جس کے کلمات میں، جس کے احکامات میں، جس کے بیانات میں، جس کے واقعات میں، جس کی پیشین گوئیوں میں، جس کے حقائق میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی شک۔ یہ تعارف اور یہ چیلنج آج تک دنیا کی کسی کتاب میں نہیں ہے، خواہ وہ آسمانی کتابیں ہوں یا زمین پر رہنے والوں کے لکھی ہوئی مرتب کردہ کتابیں ہوں، آج تک دنیا کی کوئی کتاب کائنات ہستی پر ایسے سامنے نہیں آئی کہ جس میں یہ دعویٰ کیا گیا ہو کہ اس میں بیان کردہ واقعات لا ریب ہیں، اس میں بتائی گئی واقعات لا ریب ہیں، اس میں جن حقائق سے پردے ہٹائے گئے ہیں وہ حقائق لا ریب ہیں، جو کچھ اس میں کہا گیا ہے وہ حرف آخر ہے، جس چیز کے بارے میں بتایا گیا ہے وہی عین حقیقت ہے، اور ساری دنیا بدل سکتی ہے، پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتے ہیں مگر قرآن کی بتائی ہوئی بات غلط ثابت، یہ دعویٰ دنیا کی کوئی کتاب نہیں کر سکی۔ جو کتاب خالق کائنات کی کتاب ہے وہی یہ دعویٰ کر سکتی ہے اور اس سے ہی یہ دعویٰ زیبا ہے۔ اور یاد رکھیں، قرآن کریم صرف کتاب اللہ نہیں ہے، آسمان سے اور بھی اللہ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں، قرآن مجید بھی کتاب اللہ ہے، وہ کتابیں بھی کتاب اللہ ہے، مگر ایک خصوصیت قرآن کی یہ ہے جو باقی کتابوں میں نہیں ہے، وہ یہ کہ یہ کتاب اللہ بھی ہے اور کلام اللہ بھی ہے۔ نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، قرآن کتاب اللہ بھی ہے، کلام اللہ بھی ہے، باقی کتابیں صرف کتاب اللہ ہیں، قرآن وہ کتاب ہے جس کی تلاوت خود خالق کائنات نے اپنی زبان قدرت سے کی ہے، اس کی آیات، اس کے کلمات، اس کے حروف، اس کی صورتیں وہ صورتیں ہیں جو زبان قدرت سے نکلی ہیں، اور یہی وہ قرآن کریم ہے کہ جنت میں خلاق عالم اسی قرآن کریم کی تلاوت کر کے جنتیوں کو سنائیں گے۔ تو لہذا قرآن کلام اللہ بھی ہے، باقی آسمانی کتابیں کلام اللہ نہیں ہیں، کتاب اللہ ہے۔ فرمایا ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ، یہ کتاب باعث ہدایت ہے سب کے لیے۔ دوسری جگہ ہے ھُدًى لِّلنَّاس، سب کے لیے باعث ہدایت ہے، روشنی ہے ہر ایک کے لیے، لیکن یہاں فرمایا گیا ھُدًى لِّلْمُتَّقِینَ، اس کتاب سے ہدایت حاصل کون کرے گا، اس کتاب سے نفع کون اٹھائے گا، اس کتاب کے حقائق و معانی سے آگاہ کون ہوگا، یہ کتاب کن کی زندگیوں میں انقلاب برپا کرے گی، یہ کتاب کن پسے ہوئے طبقوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کو اوج ثریا تک پہنچائے گی، یہ کتاب کن لوگوں کو رشک ملکوت بنائے گی۔ فرمایا یہ کتاب انہیں عزت دے گی اور دنیا میں ان کا نام روشن کرے گی، یہ کتاب انہیں فائدہ دے گی جو متقین ہوں گے۔ جو کون ہوں گے، جو کون ہوں گے، ویسے قرآن ہے، اسے ھُدًى لِّلنَّاس کہا گیا ہے، ساری کائنات کے لیے ہدایت ہے، لیکن ہدایت کا فائدہ کون اٹھائے گا، متقین۔ اب دیکھیے، جیسے سورج ہے، سورج کی روشنی ہے، سورج کی روشنی سے ساری دنیا جگمگا اٹھتی ہے مگر اندھا سورج کی روشنی سے فائدہ حاصل نہیں کر سکتا، سورج کی روشنی سے ساری دنیا جگمگا اٹھتی ہے لیکن غاروں میں رہنے والا تا
تاریکیوں میں رہنے والا، اندھیر کوٹھڑیوں میں رہنے والا اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا. روشنی ساری کائنات کے لیے ہے، مگر بلوں میں رہنے والے، پانی کے اندر رہنے والے اس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. قرآن روشنی ہے ساری کائنات کے لیے، مگر فائدہ وہی اٹھائے گا جس کی آنکھیں تقویٰ والی ہوں گی. فائدہ وہی اٹھائیں گے جو متقین ہے. تو قرآن سے فائدہ اٹھانا متقین کا کام ہے. یا اللہ، متقین کون ہے؟ ان کی صفات کیا ہے؟ متقی انسان بنتا کیسے ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ متقین کون ہے. الذین یؤمنون بالغیب، جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، اندیکھی چیزوں پر، جو ایمان لاتے ہیں اندیکھی چیزوں پر. ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو رزق دے دیا ہے وہ اس میں سے خرچ. اور اے نبی، جو آپ کی طرف اتارا جا رہا ہے وہ اس پر ایمان لا رہے ہیں، وہ اس پر ایمان لا رہے ہیں. جو آپ سے پہلے اتارا گیا وہ اس پر بھی ایمان لا چکے ہیں، وہ اس پر بھی ایمان لا چکے ہیں، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. اب دیکھنا، وہ کون سے لوگ ہیں جو آخرت کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں؟ یہی تو وہ لوگ ہیں جنہیں ہم صحابہ کہتے ہیں. قرآن نے جب کہا کہ یہ کتاب لاریب ہے اور ہدایت والی ہے، اور اس کی ہدایت سے فائدہ کون اٹھا رہے ہیں؟ متقی. اب جب اللہ نے متقین کا تعارف کرایا، تو متقین کا تعارف یہ نہیں کرایا کہ متقین کی کوئی جماعت پہلے ہو گزری ہو. خدا نے کہا متقین کی وہ جماعت تھی جو آدم علیہ السلام کے ساتھ تھی، متقین کی وہ جماعت تھی جو نوح علیہ السلام کے ساتھ تھی، متقین کی جماعت وہ تھی جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی، متقین کی جماعت وہ تھی جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. نہیں، فرمایا یؤمنون بالغیب. طالب علم جانتے ہیں یؤمنون کا معنی ہوتا ہے ایمان لاتے ہیں یا ایمان لائیں گے. تو گویا ذکر پچھلی امتوں کا نہیں ہو رہا، متقین کے اللہ تعارف کراتے ہوئے پچھلے لوگوں کا ذکر نہیں کر رہا، ان کا ذکر کر رہا ہے جو اس وقت ان صفات میں مبتلا ہیں، جو اب غیب پر ایمان لا رہے ہیں، جو اب نماز پڑھ رہے ہیں، جو اب مال سے خرچ کر رہے ہیں، جو اب نزول وحی پر ایمان رکھ رہے ہیں، جو اب اترنے والے احکامات پر عمل کر رہے ہیں، جو اب آخرت پر یقین کر رہے ہیں. تو جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت نماز پڑھنے والے صحابہ تھے، جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت مال خرچ کرنے والے صحابہ تھے، جب قرآن اتر رہا تھا اس قرآن کو تسلیم کرنے والے صحابہ تھے، جب قرآن اتر رہا تھا جبریل لا رہا تھا حالانکہ جبریل نظر نہیں آتا، جبریل کے آنے جانے کو ماننے والے صحابہ تھے. صحابہ تو وہ ہیں کہ حضرت سیدہ خدیجہ طیبہ طاہرہ سب کا دی رضی اللہ تعالی عنہا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں حضرت خدیجہ سے ہیں، اور آپ کے صاحبزادے بھی ہوئے، آپ کے صاحبزادے فوت ہو گئے. آپ نے دیکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا مغمون پریشان ہیں. آپ نے فرمایا کیا بات ہے خدیجہ؟ عرض کیا اللہ کے رسول، بیٹے کی جدائی کی وجہ سے پریشانی ہے. بیٹا یاد آ رہا ہے، ارشاد فرمایا خدیجہ اگر چاہو تو ابھی تیرا بیٹا جنت میں حوروں کے ساتھ کھیلتا ہوا دکھلا دوں، خدا سے دعا کروں اللہ پردے ہٹا دے، تجھے تیرا بیٹا جنت میں کھیلتا ہوا نظر آ جائے، تیرے دل کو تسکین مل جائے. عرض کیا آپا، آقا بس آپ نے فرما دیا میں نے مان لیا، کیوں کہ ہم تو ہے ہی وہ یومنون بن غیب. وہ بھاگا بھاگا آیا اور ساتھ کچھ اور لوگوں کو بھی لایا تھا. کس کے دروازے پر؟ ابو قحافہ کے بیٹے کے دروازے پر آ کر اس نے دستک دی. ابو بکر باہر آؤ، جناب سیدنا صدیق اکبر باہر آئے. کیا بات ہے ابو الحکم؟ ابو الحکم مکہ کی گلیوں میں جسے ابو الحکم کہا جاتا تھا، جسے دانشمند، دانا، دانشمند اور سمجھدار حکیم کے نام سے پکارا جاتا تھا، ابو الحکم. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ابو الحکم نہیں ہے، آج کے بعد ابو جہل ہے. تو اب ابو جہل ہی رہ گیا، اب ابو جہل نہیں رہ گیا، آیا ابو جہل. ابو بکر ایک بات بتاؤ، اگر کوئی یہ کہے کہ میں رات کے چند لمحوں میں مکہ سے چل کر بیت المقدس چلا گیا، بیت المقدس سے پھر میں آسمانوں پر چلا گیا، ابھی جب میں واپس آیا تو پانی چل رہا تھا اور دروازے کا کنڈا ہل رہا تھا، بستر کی گرمی اسی طرح باقی تھی، بتلاؤ یہ ماننے والی بات ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ نے فراست سے نوازا تھا، فراست بھی اعلیٰ تھی، جان گئے کہ کوئی بات ہے. فرمایا پہلے یہ بتاؤ کہ کہا کس نے، کہا کس نے؟ اس نے کہا اس کو چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کوئی ایسا انسان ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں ایک ایسا ہے جو ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ یہ بات ممکن نہیں ہے. تو بتلا وہ کون ہے؟ ابو جہل نے کہا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا سب سے پہلے میں اس بات کی تصدیق کرتا ہوں اور اس پر ایمان لاتا ہوں کہ میرے آقا نے اگر فرمایا ہے تو وہ واقعی رات کے لمحوں میں گئے ہیں اور معراج سے ہو آئے ہیں، انہوں نے جو فرمایا وہ حق ہے، وہی سچ ہے، وہ حق ہے، وہی سچ ہے. سچ پٹا گیا ابو جہل. اس نے کہا ابو بکر میں نے تو سمجھا تھا تم آج انصاف کی بات کرو گے، مگر افسوس کہ آج بھی آپ نے انصاف کی بات کرنے کی بجائے تعصب کی بات کی ہے، بس آپ تو تعصب میں مبتلا ہیں، جب بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آتی ہے آپ خامخواہ تائید کر دیتے ہیں. حضرت صدیق اکبر نے فرمایا اسی واقعہ کی وجہ سے حضور نے فرمایا تھا ابو بکر آج کے بعد تو صدیق ہے، آج کے بعد تو صدیق ہے. تو حضرت ابو بکر نے فرمایا ابو جہل ایک بات اور بتا، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو دعویٰ فرماتے ہی فرماتے ہیں یہ جبریل فرشتے پہلے نبیوں پر آیا کرتے تھے. وہ کہنے لگا آیا کرتے تھے. فرمایا یہ فرشتہ جب زمین پر آتا ہے اور واپس جاتا ہے کتنی دیر لگتی ہے؟ ابو جہل نے کہا سنا تو ہے کہ وہ بہت جلدی آتا چلا جاتا ہے، پلک جھپکنے میں آتا ہے، پلک جھپکنے یہ واپس چلا جاتا ہے. تو ارشاد فرمایا جن فرشتوں کے بارے میں تم بھی کہتے ہو وہ پلک جھپکنے میں زمین پہ آتے ہیں، پلک جھپکنے میں آسمان پہ چلے جاتے ہیں، ابو جہل میں ان فرشتوں کو تو آقا کے در کا خادم سمجھتا ہوں، وہ فرشتے تو میرے آقا کے در کے نوکر ہیں، اور جب نوکروں کی پرواز خادموں کی پرواز یہ ہو کہ پلک جھپکنے میں آسمان سے اترے پلک جھپکنے میں واپس چلے گئے، اور جن کے خادموں کی پرواز اتنی ہو ان آقا کی پرواز کتنی ہوگی؟ لہذا میں ایمان لاتا ہوں. یؤمنون بالغیب، یہ کون ہے جو غیب پر ایمان لا رہے ہیں؟ صحابہ. یہ کون ہے جو غیب پر ایمان لا رہے ہیں؟ کون ہے جو غیب پر ایمان لا رہے ہیں؟ صحابہ. کون ہے جو نماز پڑھ رہے ہیں؟ بھئی اللہ کے نبی صلی اللہ، یہ نہیں فرمایا کہ متقی وہ ہے جو نماز پڑھتا ہو. ایک ہوتا تو مان لیتا، ایک ہوتا تو جھگڑا ہو جاتا. کوئی کہتا جی اس ایک آدمی سے مراد تو صرف حضور کی ذات ہے، یا کوئی کہہ دیتا کہ اس ایک آدمی سے مراد تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. فرمایا نہیں، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نماز بھی ایسے پڑھ رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کیا کھڑے ہوتے ہیں، خشوع و خضوع کا عالم یہ ہوتا ہے کہ پرندے بھی بھول جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں شاید کوئی درخت کا تنا ہے، کوئی کندھے پہ بیٹھا ہے، کوئی سر پہ بیٹھا ہے. اس طرح خشوع و خضوع کی نماز ادا ہو رہی ہے کہ جوہران جنگ اگر کسی کو تیر لگ گیا اور پورے جسم کے اندر چبا ہوا پیوست ہوا ہے، ہاتھ لگاؤ تو جسم کانپنے لگ جاتا ہے، کہتے ہیں ٹھہرو اسے نماز کے لیے کھڑا ہونے دو، وہ نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ تیر نکال کر جسم پہ پٹی کر دیتے ہیں، نماز پڑھنے والے کو پتہ بھی نہیں چلتا. قرآن کہتا ہے یہی تو ہے وہ یقین الصلاۃ، یہی ہے متقین کی صفات،
یومنون بالغیب غیب پر ایمان لاتے ہیں نماز ادا کر رہے ہیں ومما رزقناہم ینفقون ہاں ہاں دیکھو دیکھو متقین کی تیسری خصوصیت یہ ہے کوئی گھر کا آدھا سامان لا رہا ہے کوئی سلس اٹھا کر لا رہا ہے کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے زلفے کٹوا کر دے دی کسی کے پاس کچھ نہیں تھا تو وہ بیٹا لے کر بارگاہ نبوت میں چلی آئی کسی کے پاس کچھ نہیں تھا سارا دن مزدوری کر کے کنویں سے پانی نکال نکال کر ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے جو مزدوری ملی پیٹ میں نہیں ڈالی وہ لے کر چلے آ رہے ہیں ہر ایک لایا ہے بہت لایا ہے مگر ابو بکر لایا ہے تو سارا لایا ہے ابو بکر لایا ہے تو گھر کا سارا مال لایا ہے خدا فرماتا ہے ان کے خرچ کو دیکھ کر ان کی مال کے خرچ تقسیم کو دیکھ کر راہ خدا میں مال کے خرچ کرنے کو دیکھ کر میں عرش پر خوش ہو رہا ہوں اور میں قرآن بنا کے بھیج رہا ہوں لوگوں اگر متقین کی صف میں شامل ہونا ہے تو یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں یہی لوگ ہیں جو متقی ہیں فرمایا یؤمنون بما انزل الیک ایمان لا رہے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہو رہی ہے جو آپ پر نازل کی جا رہی ہے تو یہ کتاب نازل ہو رہی تھی حضور پر کتاب نازل ہو رہی تھی حضور آگے سنا رہے تھے تو جو لوگ ان کی تصدیق کر رہے تھے وہ کون تھے صحابہ اور صحابہ کو قرآن کہتا ہے متقی صحابہ کو قرآن کہتا ہے متقی جو قرآن کریم کے نزول پر ایمان لاتے چلے جا رہے ہیں مانتے چلے جا رہے ہیں اور ان کتابوں کو بھی مان رہے ہیں جو پہلے نازل ہو چکی ایک اور نقطے کی بات یہاں لازم ہے متقین کے لیے لازم ہے کہ وہ حضور پر نازل ہونے والی کتاب پر ایمان لائیں اور سابقہ کتابوں پر ایمان لائیں اس کے علاوہ اور کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس پر ایمان لانا ضروری ہو اگر حضور کے بعد کوئی اور نبی آنا ہوتا کوئی اور کتاب نازل ہونا ہوتی تو یہاں ذکر یہ ہوتا کہ جو پہلی کتابیں ہیں ان پر ایمان لاتے ہیں جو اب نازل ہو رہی ہے اس پر ایمان لاتے ہیں اور جو آئندہ نازل ہوں گی ان پر ایمان اور آپ حیران ہوں گے یہ کتاب ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل تھی تو کیا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی ملعون کے بیٹے مرزا بشیر الدین محمود نے قرآن کی تفسیر لکھی اور اس نے یہاں پر لکھا اپنی طرف سے ترجمہ لکھ دیا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ کہتا ہے وہ ایمان لاتے ہیں اس کتاب پر جو آپ پر نازل ہو رہی ہے اور ان پر جو پہلے نازل ہو چکی وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ جو بعد میں نازل ہوں گی اس نے اپنی طرف سے لکھ دیا یعنی جو آیت مبارکہ ختم نبوت کی دلیل تھی جس میں بتایا جا رہا تھا کہ اب مزید کوئی کتاب نازل نہیں ہونا اس نے وہی اپنی طرف سے درمیان میں اپنی طرف سے بات ڈال دی کہ آخر میں بھی کتابیں آنی ہیں وَبِالْآخِرَتِهُمْ يُوْقِنُونَ اور آخرت کا وہ یقین رکھتے ہیں اور آخرت پر وہ کہ آخر ایک دن قیامت کا بھی آنا ہے ایک دن حشر کا بھی آنا ہے ایک دن آنا ہے جب خدا کے سامنے پیش ہونا ہے ایک دن آنا ہے یوم تبل السرائر جب سینے کے بھید بھی باہر آ جائیں گے دنیا میں ڈپلومیسی چل سکتی ہے خدا کے سامنے ڈپلومیسی نہیں چل سکتی اور یاد رکھو جب خدا کے سامنے کھڑا ہونے کا احساس دل میں ہو پھر انسان کے دل سے دنیا کا خوف اور ظالم کا خوف نکل جاتا ہے جیل میں ہمارے پاس ایک قابل احترام شخصیت تشریف لائی میرے پاس فرمانے لگے تم کیا جیلیں کاٹ رہے ہو کیا باتیں کر رہے ہو باہر تو سماں ہی بدل گیا ہے حالات ہی بدل گئے ہیں میں نے پوچھا حضرت کیا ہوا فرمایا باہر تو وہ لوگ جن کے بارے میں آپ بہت کچھ کہتے ہیں اور آپ ان کے بارے میں فتوے لگاتے ہیں یا فتوے بیان کرتے ہیں اب تو ان لوگوں کو استقبالیے دیے جا رہے ہیں اب تو ان لوگوں کو جو ہے وہ ہار پہنائے جا رہے ہیں اب تو وہ لوگ مقدس اداروں میں بلائے جا رہے ہیں اور آپ خام خواہ اپنی جگہ پر ڈٹے ہوئے ہیں میں نے کہا حضرت جیلیں وہ تھیں جو الحمدللہ ہم نے کاٹ لی بیڑیاں وہ تھیں جو پہن لی ہتھکڑیاں وہ تھیں جو پہن لی اور یہ قید تنہائی کٹ گئی ہے میں تو ایک بات کہتا ہوں ایک دن قیامت کا بھی آنے والا ہے اور میں آج بھی کہتا ہوں ایک دن قیامت کا بھی آنے والا ہے یہ تو روز محشر پتا چلے گا فسوف ترا اذن کشفت الغبار یہ گرد و غبار تھم تو لینے دو یہ اڑتی ہوئی مٹی بیٹھ تو جانے دو پھر پتا چلے گا کون کیا تھا کس نے کس لیے کام کیا، دین کی خدمت کیا تھی، دنیا طلبی کیا تھی، یہ تو بھائی قیامت کو فیصلے ہوں گے. جب قیامت کے دن کا احساس دل میں ہوتا ہے پھر خدا کی رضا مقصود بن جاتی ہے، دنیا کی مصیبتیں انسان کے لیے آسان بن جاتی ہیں. اب آئیے یہاں لفظ ہے، یہ قرآن ہے متقین کی ہدایت کے لیے، اس سے فائدہ کون اٹھاتے ہیں؟ متقین. یہ صفات بیان کر کے اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ، اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کے فضل سے راہ ہدایت پر ہیں، جو اپنے رب کے فضل سے راہ. تو ان لوگوں سے مراد کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں یہ ہدایت پر ہیں، خدا ہدایت پر قرار دیتا ہے، خدا انہیں ہدایت یافتہ کہتا ہے. نہیں نہیں، صرف صحابہ ہدایت یافتہ نہیں، بلکہ قرآن نے تو اسی پارہ اول کے آخر میں فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، یہ تو ہدایت یافتہ ہے ہی ہے، اگر تم ان کی راہ پہ چل پڑو گے، ان کی اقتداء کرو گے، ان کی پیروی کرو گے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، تم بھی ہدایت یافتہ بن جاؤ گے، تم بھی ہدایت یافتہ. میں دیکھو ایک آدمی جا رہا ہو یہاں سے لاہور کی طرف، اور میں دیکھوں کہ ماشاءاللہ بھئی یہ آدمی لاہور جا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑوں، تو جب وہ لاہور پہنچے گا تو میں بھی کہاں پہنچوں گا؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ میں ایک آدمی کے قدم بقدم چلوں، اس کے قدموں کے نشانوں پہ پاؤں دھرتا چلا جاؤں، وہ تو لاہور چلا جائے میں پشاور پہنچ جاؤں، یہ نہیں ہو سکتا. تو صحابہ کہاں پہنچ گئے؟ علی ھدی من ربہم، ہدایت یافتہ، راہ ہدایت پر قائم و دائم. وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہے، یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب ہونے والی ہے. یا اللہ، یہ متقین کا جو لفظ آیا ہے، کیا صحابہ سے بڑھ کر بھی کوئی متقی ہے؟ کیا یہاں صحابہ ہی مراد ہے؟ اب قرآن کہتا ہے ہاں صحابہ ہی مراد ہے، نبیوں کے بعد صحابہ سے بڑھ کر اور کوئی متقی نہیں ہے. اس کا ذکر بھی قرآن کریم 26ویں پارے سورہ فتح میں کرتا ہے، فرمایا اذ جعل الذین کفروا فی قلوبہم الحمیہ حمیت الجاہلیہ فانزل اللہ سکینتہ علی رسولہ والمؤمنین والزمہم کلمۃ التقوی. صحابہ کی وہ جماعت ہے کہ خدا نے صحابہ کے ساتھ تقوی کو لازم کر دیا ہے، صحابہ کے ساتھ تقوی کو لازم کر دیا ہے. کیا مراد؟ آگ کے ساتھ تپش لازم ہے، آگ کے ساتھ تپش، سورج کے ساتھ روشنی، برف کے ساتھ ٹھنڈک، رات کے ساتھ تاریکی. جس طرح رات کے ساتھ تاریکی لازم، جس طرح سورج کے ساتھ روشنی لازم، برف کے ساتھ ٹھنڈک لازم، آگ کے ساتھ تپش لازم، صحابہ کے ساتھ تقوی لازم. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، ہم نے ان کے ساتھ تقوی کو لازم کر دیا ہے. جس طرح سورج سے روشنی جدا نہیں ہو سکتی، آگ سے گرمی جدا نہیں ہو سکتی، برف سے ٹھنڈک جدا نہیں ہو سکتی، رات سے تاریکی جدا نہیں ہو سکتی، صحابہ سے تقوی جدا نہیں ہو سکتا. یہ لازم و ملزوم ہے، جہاں تقوی ہوگا وہاں صحابہ ہوں گے، جہاں صحابہ ہوں گے وہاں تقوی ہوگا. وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى، اور آگے اللہ فرماتے ہیں یہ تقوی، یہ تقوی والی نعمت کوئی صحابہ کو حادثاتی طور پہ نہیں ملی، حادثاتی طور پہ نہیں ملی، راہ جاتے نہیں مل گئی، اچانک اچانک ان کے دامن میں نہیں پڑ گئی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، أَحَقَّ، أَحَقَّ کہتے ہیں سب سے زیادہ حقدار. اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، طالب علم جانتے ہیں، ایک ہے ایک ہے یہ حقدار ہے جس کا، یہ اس کا بہت زیادہ حقدار ہے، ایک آخری بات ہوتی ہے کہ یہ اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے. سب سے، جیسے اکبر کا معنی سب سے زیادہ بڑا، افضل کا معنی سب سے زیادہ افضل، اعظم کا معنی سب سے زیادہ بڑا، اسی طرح وقانو احق بھی، ہاں صحابہ کے ساتھ تقوی کو لازم کر دیا. یہ تقوی کوئی ایسے آنن فانن حادثاتی طور پہ نہیں ملا، وَقَانُوا أَحَقَّ بِهَا، میں خدا کی نظر میں ساری کائنات میں تقوی کے سب سے زیادہ حقدار اگر کوئی تھے تو صحابہ تھے.
اہلہا، اور سب سے زیادہ اہل اگر کوئی تھے تو صحابہ تھے، سب سے زیادہ اہل اگر کوئی تھے تو صحابہ تھے.
اور صحابہ پھر کس کا انتخاب ہے؟
اللہ نے دیکھا کہ ساری کائنات میں پہلے اللہ نے نبیوں کو چنا، اس کے بعد اللہ نے دیکھا نبیوں کے بعد کون ہے سب سے زیادہ حقدار تقوی کے منصب پر فائز ہونے کا، کون ہے سب سے زیادہ اہل تقوی کے معیار پر پورا اترنے کا. اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے اس جماعت کو چن لیا کہ ان کے دل، ان کے دماغ، ان کی صلاحیتیں، ان کے جذبے، ان کے ولولے، ان کی قربانیاں ایسی تھیں کہ میں خدا نے جان لیا کہ کائنات میں ایسا کوئی نہیں ہے، لہذا انہیں چنا، اٹھا کر نبی کی گود میں ڈال دیا. اب صحابہ کی تاریخ پڑھ لو، آگ میں آئے تو چل پڑے، آگ میں آئے تو لیٹ گئے، سمندر میں آئے تو کود گئے، مصیبت آئی تو عبور کر گئے. اور یہ وہ جماعت ہے جس پہ خدا کو بھی ناز ہے، مصطفیٰ کو بھی ناز ہے، مصطفیٰ کو بھی. جانتے ہو کہ بدر کے میدان میں جب اللہ کے رسول اس مٹھی بھر جماعت کو لے کر آئے تھے تو کیا فرمایا تھا؟ مٹھی بھر جماعت لے کر حضور بدر کے میدان میں آ گئے، ادھر 313 صحابہ ہیں، ادھر 1000 کا لشکر کفار کا، ان کے کپڑے پھٹے ہوئے، چند تلواریں چند، اور باقی کے ہاتھ میں کچھ ڈنڈے، اور کچھ کے ہاتھ میں ڈنڈے بھی نہیں، تلواریں بھی نہیں، ان کے دامنوں میں جھولیوں میں پتھر، کچھ کے پاس پتھر بھی نہیں ہے، پتھر بھی نہیں ہے، آئے ہیں لڑنے کے لیے کافروں سے. ادھر 100 گھڑ سوار اور جناب زیرہ پوش، طرح طرح کا اسلحہ ساز و سامان، ہر چیز لباس حرم سے مسلح ہو کر آئیں. اور جذبات کا عالم کیا ہے جب حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں، ہاں بھائی کیا خیال ہے، واپس چلے چلیں، صلح کر لیں اور کافروں سے کوئی معاہدہ کر لیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو کر کہتے ہیں، اللہ کے حبیب، عرض کرنے کی اگر اجازت ہو تو میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، ہم موسیٰ کی قوم جیسے نہیں ہیں جس نے کہا تھا فذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا، او میری قوم کے لوگوں، خدا کی نصرت کو تم نے آنکھوں سے دیکھا ہے، فرعون کو غرق ہوتے دیکھا ہے، من و سلمہ کو اترتے دیکھا ہے، اور پھر بادلوں کا سایہ ہوتے دیکھا ہے، چشموں کو تم نے پھوٹتے دیکھا ہے، فرعون پر عذاب آتے دیکھا ہے، اپنے آپ کو بچتے نجات پاتے دیکھا ہے، او خدا کی ہزاروں نعمتوں اور معجزات کو تم دیکھ چکے ہو، لہذا آؤ میرے ساتھ مل کر اس قوم کے ساتھ لڑتے ہیں، اس قوم کو خدا مغلوب کرے گا، تمہیں غلبہ عطا کر دے گا، اس شہر میں داخل ہو جاؤ فاتح بن کر. تو آگے سے قوم نے کہا فذهب انت ربک فقاتلا، موسیٰ تو جا، تیرا رب جائے، تم جا کر لڑو، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم جانے کو تیار نہیں ہیں. عرض کیا اس صحابی رسول نے، اللہ کے رسول، ہم یہ بات کہنے والے بھئی تم کیا کہتے ہو؟ فرمایا ہم تو یہ کہتے ہیں آپ تشریف رکھیں، آپ اشارہ کریں ہم گردنیں کٹوائیں گے، آپ اشارہ کریں ہم آگ کے اوپر چل جائیں گے، آپ اشارہ کریں ہم سمندروں میں کود جائیں گے، آپ اشارہ کریں ہم اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے کروا لیں گے، یہاں تک کہ اللہ کے حبیب جب ہماری رگوں سے خون بہ رہا ہوگا اور ہماری زبان آخری مرتبہ حرکت کر رہی ہوگی تو ہم اپنے پچھلے وارثوں کو وصیت کر جائیں گے، اپنے بچوں سے کہہ جائیں گے کہ جب تک تمہاری جان میں جان باقی ہے جانے قربان کر دینا، حضور پہ آنچ نہ آئے، حضور پہ آنچ نہ آئے. اور جب یہ باتیں ہو رہی تھیں حضور نے یہ جذبہ دیکھا، آپ کا چہرہ چاند کی طرح روشن ہو گیا، مسکرا اٹھے اور فوراً سجدے میں پڑ گئے، سجدے میں پڑ کر ایک بات کہی تھی، اللہم ان تہلک ہاذہ الاصابۃ لا تبدا بدا، خدایا ان کے ایمان کو دیکھ، ان کے ذوق کو دیکھ، ان کی جرات کو دیکھ، ان کے تکرا کو دیکھ، ان کی بہادری کو دیکھ، جس جماعت پر میں تیرے نبی نے محنت کی ہے، آج میں اپنی پونجی لے کر میدان میں آ گیا ہوں، یہ میرا سرمایہ ہے، یہ میری پونجی ہے، خدایا یہ میری 16 سالہ محنت کا حصہ، 16 سالہ محنت کا نتیجہ ہے، ان تاریخ حاضر اصحابہ، اگر بدر کے میدان میں یہ جماعت ہلاک ہو گئی، دشمن سے شکست کھا گئی، یہ جماعت دشمن کے ہاتھوں سے مغلوب ہو گئی، لا تعبد ابدا، پھر یاد رکھ قیامت تک تیری عبادت کا قیامت تک تیری عبادت کرنے والا بھی اگر تو چاہتا ہے تیری خدائی کے ڈنکے بجیں، اگر تو چاہتا ہے تیری توحید کا علم لہرائے، اگر تو چاہتا ہے لوگ تیرے نام کی تکبیریں پڑھیں، میری رسالت کی گواہیاں دیں، پھر انہیں زندہ رکھ کہ میں محمد کی نظریں دیکھ رہی ہیں، یہی وہ جماعت ہے جو تیرے نام کے ڈنکے بجا دے گی، یہی وہ جماعت ہے جو تیرے نام کے ڈنکے. اور کیوں نہ ہوتی کہ خدا کا انتخاب تھی، کیوں نہ ہوتی یہ جماعت کس کا انتخاب تھی؟ ابھی بھی الیکشن گزرے ہیں، لوگوں نے ووٹ دیے، کچھ ایم ایل اے بنے، کچھ ایم پی اے بنے، ایم ایل اے ایم پی اے بن کر اسمبلیوں میں آئے، اب کچھ سپورٹر ناراض ہو جاتے ہیں، ووٹر ناراض ہو جاتے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہوئے. اب آدمی پوچھتا ہاں بھائی کیا حال ہے بھائی آپ کے نمائندے، کہتا نہیں جی اس کے نام ہی نہ لو جی، میں نام بھی نہیں سننا جاتا. کیوں بھائی؟ کہتے نہیں یار اچھا آدمی نہیں تھا. بھائی کیا ہوا؟ کہتے وہ ہمارے اعتماد پر پورا ہی نہیں اترا، اس نے وعدے فراموش کر دیے، جو باتیں کی تھی جھوٹی ثابت ہوئی. بھائی کیا ہوا؟ کہنے کے بعد جی وہ آدمی اچھا نہیں نکلا، ہم نے اس کے بارے میں کچھ اور سوچا تھا، وہ تو کچھ اور نکلا. بھائی ایسا کیوں ہوا؟ بس کہتے جی بس کیا بتائیں، ہمیں کیا پتا تھا اس کے دل میں کیا ہے، ہمیں کیا پتا تھا کہ اس کے دل میں کیا ہے، ہم کیا جانتے تھے کہ یہ اتنا بزدل ہے، ہم کیا جانتے تھے یہ اتنا مفاد پرست ہے. بھئی تم تو اس کے نعرے لگاتے تھے، تم نے اس کی سپورٹ کی، بڑے پیسے لگائے، بڑا خرچہ کیا، یہ کیا ہوا؟ کہتے بس یار غلطی ہو گئی. کیا ہوا؟ ماننا پڑتا نا، غلطی ہو گئی. آپ سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، مجھے بتلاؤ خدا سے غلطی ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے خدا سے غلطی؟ خدا سے غلطی نہیں ہوتی. خدا نے جس مقصد کے لیے انہیں چنا تھا، جس مقصد کے لیے انہیں انتخاب کیا تھا، اللہ فرماتے ہیں یہ اس مقصد کی تکمیل کے اہل تھے، یہ اس مقصد کی تکمیل کے سب سے زیادہ حقدار تھے، یہ اس مشن کو دنیا میں غالب کرنے کے سب سے زیادہ اہل تھے، سب سے زیادہ حقدار تھے. تبھی تو میں نے چنا ہے ان کو، تبھی تو میں نے ان کو پیغمبر کا ساتھی بنایا، تبھی تو پیغمبر کا رفیق بنایا، تبھی تو پیغمبر کا صحابی بنایا. اور دنیا بدل سکتی ہے، خدا کے انتخاب میں غلطی نہیں ہو سکتی، خدا کے انتخاب میں غلطی. بھئی یہی ہم کہہ رہے ہیں، قرآن پڑھ کر سنا رہے ہیں، قرآن کہہ رہا ہے اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون. 25 اکتوبر کو جب مجھے لے جایا گیا میاں والی کی جیل سے ریویو بورڈ کے سامنے ہائی کورٹ، ریویو بورڈ کے 3 ججز حضرات نے مجھ سے ایک سوال کیا، کہنے لگے جی آپ یہ بتائیں آپ صحابہ کی بات بہت کرتے ہیں. میں نے کہا جی بات یہ ہے کہ آج کل دشمنان اسلام نے اپنا انداز بدلا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم اللہ کو تو مانتے ہیں، ہم حضور کو بھی مانتے ہیں، ہم قرآن کو بھی مانتے ہیں، ہم آخرت کو بھی مانتے ہیں، اور ہم صحابہ کو نہیں مانتے، پھر کیا ہوا جی؟ میں نے کہا چونکہ وہ صحابہ کا انکار کرتے ہیں تو ہم بتلاتے ہیں کہ صحابہ کا انکار اسلام کا انکار ہے، قرآن کا انکار ہے. تو آپ حیران ہوں گے جب میں نے کہا نا کہ صحابہ کا انکار قرآن کا انکار ہے تو محترم جج صاحب حیران ہو گئے، انہوں نے کہا مولانا آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، صحابہ کا انکار قرآن کا انکار ہے، قرآن کا انکار تو کفر ہوتا ہے. اور کیا آپ یہ بتائیں صحابہ کی دیانت امانت صداقت شرافت پر ایمان لانا ضروری ہے؟ میں نے کہا جی بالکل ضروری ہے. انہوں نے کہا صحابہ کی محبت اور صحابہ کی اطاعت یا صحابہ کی عظمت کو تسلیم کرنا یہ ایمانیات میں ہے؟ میں نے کہا جی ایمانیات میں. انہوں نے کہا پھر آپ پڑھیں ایمان مفصل کو پڑھیں، ایمانیات 7 چیزیں ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخری والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والباس عبادا. تو اس میں صحابہ کا ذکر ہے، یہ 7 چیزیں ایمانیات کہلاتی ہیں، اس میں صحابہ کا ذکر نہیں ہے. کہنے لگے یہاں تو صحابہ کا ذکر ہی نہیں ہے، اور آپ کہتے ہیں صحابہ کی محبت ایمانیات میں شامل ہے، آپ کہتے ہیں صحابہ کرام کی عظمت کو تسلیم کرنا ایمانیات میں شامل ہے. میں نے کہا جی اب میں عرض کرتا ہوں، آمنت باللہ اللہ پر ایمان لانا، و ملائکہ بھی فرشتوں پر ایمان لانا، و کتب ہی اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا. تو میں نے کہا جی وہ کتب ہی میں قرآن مجید شامل ہے یا نہیں ہے؟ کہنے لگے شامل ہے، قرآن مجید شامل ہے.
تو میں نے کہا اب جب میں قرآن سے پوچھتا ہوں کہ قرآن تو بتلا صحابہ کون تھے، تو قرآن کہتا علی ہدم من ربہم، قرآن کہتا ہم المفلحون، قرآن کہتا ہم الراشدون، قرآن کہتا ہم الفائزون، قرآن کہتا ہم المہتدون، قرآن کہتا اولئک حزب اللہ، قرآن کہتا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، قرآن کہتا ہے وعد اللہ لہم جنات تجری تحت الانہار، قرآن کہتا ہے وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا، قرآن کہتا ہے محمد رسول اللہ والذین معه أشداؤ على الكفار رحماء بينهم، قرآن کہتا ہے لَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمْ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، قرآن کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، قرآن کہتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، قرآن تو پھر ان کی صفات کو بیان کرتا چلا جاتا ہے، قرآن انہیں مومن کہتا ہے، قرآن انہیں موحد کہتا ہے، قرآن انہیں متقی کہتا ہے، قرآن انہیں پرہیزگار کہتا ہے، قرآن انہیں ہدایت یافتہ کہتا ہے، قرآن انہیں حزب اللہ کہتا ہے، قرآن انہیں رضی اللہ کہتا ہے، قرآن انہیں مومنون حقا کہتا ہے۔ اب بتلاؤ جو کہے کہ قرآن کہتا ہے یہ پکے مومن ہے، معاذ اللہ وہ کہے وہ پکے کافر ہے، قرآن کہتا ہے یہ ہدایت یافتہ ہے، معاذ اللہ وہ کہے یہ گمراہ ہے، قرآن کہتا ہے خدا ان سے راضی ہے، معاذ اللہ وہ کہے کہ خدا ان سے ناراض ہے، قرآن کہتا ہے یہ جنتی ہے، معاذ اللہ وہ یہ کہے کہ جہنمی ہے، قرآن کہتا ہے یہ متقی ہے، معاذ اللہ وہ کہے کہ یہ متقی نہیں بلکہ یہ منافق ہے، قرآن کہے کہ یہ رشد و ہدایت کے مینارے ہیں، وہ کہے یہ ضلالت و گمراہی کے مینارے ہیں۔ میں نے کہا آپ بتلاؤ کہ اس نے انکار کس کا کیا، قرآن کا انکار کس کا کیا؟ آپ یقین جانے جب میں نے یہ چند آیتیں پڑھی میں نے کہا یہ تو قرآن کہتا ہے، جو قرآن کے برعکس کہے تو آپ بتلاؤ انکار کس کا کیا؟ قرآن کا۔ تو کہنے لگے مولانا ہم نے تو اس لحاظ سے کبھی سوچا بھی نہیں تھا، یہ تو اب پتا چلا کہ صحابہ کی عظمت کا انکار تو قرآن کا انکار ہے۔ میں نے کہا نہیں صرف اتنا نہیں ہے بلکہ وہ کتب ہی میں قرآن بھی ہے، انجیل بھی ہے، تورات بھی ہے، اور قرآن کہتے ہیں مثلہم فی التورات و مثلہم فی الانجیل، یہ صحابہ وہ لوگ ہیں جن کی مثالیں تورات میں بھی ہیں، جن کی مثالیں انجیل میں بھی ہیں، اور صحابہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے، ان کے آباء و اجداد ابھی دنیا میں بھی نہیں آئے، اور ان کے کنبے قبیلے کا نام و نشان بھی نہیں تھا، تورات صحابہ کے نغمے گا رہی تھی، انجیل صحابہ کے قصیدے بیان کر رہی تھی۔ اب قرآن کس کا کلام ہے؟ قرآن کس کا کلام ہے؟ تو اللہ نے جو فرمایا وہ برحق ہے یا نہیں ہے؟ تو قرآن کا انکار اللہ کا انکار، قرآن کا انکار اللہ کا انکار۔ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو قرآن کا انکار رسول اللہ کا انکار۔ میں نے کہا جی رہ کیا گیا؟ کہنے لگے پھر تو کچھ بھی نہیں رہ گیا، پھر تو کچھ بھی نہیں رہ گیا۔ اس لیے ہم ہر اس طبقے اور اس گروہ، ہر اس نام نہاد مفکر مفسر اور ہر اس شخص کو برملا کہتے ہیں جو کہتا ہے صحابہ تو ہم جیسے آدمی تھے، وہ تو ان سے بھی غلطیاں ہوئیں، ان سے بھی خطا ہوئیں، کوئی بات نہیں، ضروری نہیں صحابہ پر ایمان لانا۔ تو کیسے کہتا ہے ضروری نہیں؟ صحابہ پر ایمان نہیں لائے گا تو قرآن کی 700 آیتوں کا انکار کرنا پڑے گا۔ اگر ان پر ایمان لانا ضروری نہ ہوتا تو قرآن کو انہیں مومن حق کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ ان پر ایمان لانا ضروری نہ ہوتا تو قرآن ان کو رضی اللہ کے نام سے پکارتا کیوں؟ ان پر ایمان لانا ضروری، ہاں ہاں اللہ جانتا تھا، اللہ اس لیے کہ وہ عالم الغیب ہے، اس لیے کہ وہ عالم ال کون ہے عالم الغیب؟ کون ہے عالم الغیب؟ اللہ ہی ہے عالم الغیب والشہادہ، عالم الغیب والشہادہ، وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا، اسی کے پاس ہے غیب کے خزانوں کی چابیاں، اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، وہ جتنا جس کو اطلاع دے دے، جتنی جس کو خبر دے دے، جتنا جس کے سامنے حقیقت اٹھا حقیقت سے پردہ اٹھا دے، وہ اس کے بتانے سے اتنا ہی جانتا ہے، اس سے زیادہ نہیں جانتا۔ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، وہی جانتا ہے سب کچھ، اسی کے پاس ہے غیب کے خزانے کی چابیاں۔ عالم الغیب والشہادہ کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہی ہے، اللہ ہی ہے، وہی عالم الغیب والشہادہ، یہ جانتا تھا کہ کچھ ایسے نابکار، ایسے ناہنجار، ایسے بے ایمان، ایسے مرتد، ایسے بدترین لوگ پیدا ہوں گے جو نبی کے یاروں پہ تانا زنی کریں گے، جو نبی کے یاروں کے بارے میں لب کشائی کریں گے. فرمایا میں ابھی سے ان کی زبانیں بند کرتا ہوں، میں ابھی سے ان کی زبانیں، وہ جتنے بھی الزام لگائیں گے میں ابھی سے ان کا جواب دیتا ہوں، وہ جتنی تہمت ترازیاں کریں گے میں ابھی سے اس کی صفائی کرتا ہوں. انہیں تو عائشہ صدیقہ پر معاذ اللہ وہ تو بد نظری سے سیدہ عائشہ کی طرف دیکھیں گے. 1400 سال میں بڑے سے بڑا کمینہ صرف انسان پیدا ہوگا، لیکن عائشہ صدیقہ کی صفائی میں ابھی سے دے دیتا ہوں. ایک ایک کے بارے میں اللہ نے کھول کھول کر بیان کر دیا. خبردار، ان کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے. تو اولئک علی ھدی من ربہم و اولئک ھم المفلحون. آگے درس قرآن ہے نا، اگلی آیت. کوئی بات قرآن سے باہر گئی نہیں جا سکتی. ضرورت تو اسے ہے ہیر رانجا پڑھنے کی، ضرورت اسے ہے ادھر ادھر کے قصیدے دوڑے پڑھنے کی جس کے پاس قرآن. تو جس کے پاس اللہ کے فضل سے قرآن ہو، جس کے سینے میں قرآن ہو، جس کے دل و دماغ میں قرآن ہو، اسے کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہے. میں اللہ کے فضل سے کہتا ہوں، اللہ کے فضل سے میرے سامنے اس طرح قرآن پاک کھلا ہوا ہے جیسے ایک بہت بڑا جہان ہو، اس کی کھڑکی کھول دو، پورا جہان انسان کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا، قرآن بتلاتا ہے. جب کائنات نے وجود میں نہیں آئی تھی تو کائنات وجود میں کیسے بنی، کس طرح زمین و آسمان دھواں تھے، کس طرح پھر ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، قرآن ہر چیز کو بیان کرتا ہے. پھر کتنے دنوں میں زمین و آسمان پیدا ہوئے، ان نفی خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق میں کیا کیا صفات تھی، پھر آسمان و زمین کی تخلیق کے بعد روحوں کو پیدا کیسے کیا گیا، خدا نے ساری روحوں کو خطاب کیا کیا، خدا نے کیا فرمایا، روحوں نے جواب کیا دیا، پھر اللہ نے نبیوں کی روحوں کو مخاطب ہو کر کیا فرمایا، نبیوں کی روحوں نے جواب کیا دیا، پھر خلاق عالم نے فرشتوں سے خطاب کیا فرمایا، فرشتوں نے آگے سے جواب کیا دیا، اللہ نے آدم کو پیدا کیسے کیا، پھر آدم کو سجدہ کیسے ہوا، پھر ابلیس نے انکار کیسے کیا، پھر ابلیس مردود و ملعون کیسے ہوا، آدم و حوا جنت میں کیسے رہے، ابلیس کے پھیلانے پھسلانے سے وہ درخت کا ایک پھل کیسے کھا رہے تھے، زمین پر کیسے چلے آئے، پہلا قاتل کون تھا، پہلا مقتول کون تھا، بت پرست پہلے کون تھے، بت پرستوں کو سمجھانے کے لیے آنے والے کون تھے، پہلے مقتول کو دفن کرنے کا طریقہ قاتل کو کس نے سکھایا، آنے والا کوا کیسا تھا، کوا نے زمین کو کیسے کریدا. قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے حضرت نوح کون تھے، قوم کیسی تھی، کتنے سال آپ نے دعوت دی، قوم نے کتنے سال انکار کیا، کیسے قوم نوح کے عذاب. قرآن پاک کھلا ہوا ہے جیسے ایک بہت بڑا جہان ہو، اس کی کھڑکی کھول دو، پورا جہان انسان کی نظروں کے سامنے ہوتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ جب کچھ نہ تھا تو کیا تھا، قرآن بتلاتا ہے. پھر ایک بہت بڑا
کیسی تھی، دی. نوح کا بیٹا کیسے ڈوبا, ایمان والوں نے نجات کیسے پائی, ابراہیم کون تھے, قوم عاد کون تھی, قوم سارے کون تھی, سمودیوں کے ساتھ کیا ہوا, آدیوں کے ساتھ کیا ہوا, ہود کو دفن کرنے کا طریقہ, قاتل کو کس نے سکھایا, آنے والا کوا کیسا تھا, کوا نے زمین کو کیسے کریدا. قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے حضرت نوح کون تھے, قوم کیسی تھی, کتنے سال آپ نے دعوت دی, قوم نے کتنے سال انکار کیا, کیسے قوم نوح پہ عذاب آیا, کیسے قوم نوح تباہ ہو گئی, پوری قوم نوح کیسے ڈوبی, نوح کا بیٹا کیسے ڈوبا, ایمان والوں نے نجات کیسے پائی, ابراہیم کون تھے, قوم عاد کون تھی, قوم سارے کون تھی, سمودیوں کے ساتھ کیا ہوا, آدیوں کے ساتھ کیا ہوا, ہود علیہ السلام کیسے بچے, آسان علیہ السلام کیسے بچے, پتھر سے اونٹنی کیسے نکلی, اونٹنی نے دودھ کتنا دیا, اونٹنی کو قتل کیسے کیا, قتل کرنے والوں پر عذاب کیسے آیا, شعیب علیہ السلام کی قوم کون تھی, لوط علیہ السلام کی قوم کون تھی, قوم کو زمین قوم کی زمین کو گھاس اٹھایا کیسے گیا, آسمان سے پلٹا کیسے گیا, پتھروں کی بارش کیسے ہوئی, ابراہیم نے بچپن میں کیا کہا, بڑے ہو کر بتوں کو کیسے توڑا, نمرود کے سامنے مباحثہ کیا ہوا, مناظرہ کیا ہوا, آگ میں کیسے گئے, اور انہوں نے جلانا چاہا, خدا نے بچانا چاہا, آگ سے بچ کر آ گئے ہیں, ہجرت کر کے چل پڑے ہیں, اور بابل سے شام کیسے پہنچے, خدا نے اولاد کیسے دی, اپنے اکلوتے بیٹے کو لے کر مکہ میں کیسے آئے, اور بیٹے کو چھوڑ کر واپس کیسے گئے, بیٹے کی ایڑیوں سے پانی کے چشمے کیسے پھوٹے, بیت اللہ کی تعمیر کیسے ہوئی, اور باپ نے بیٹے کے گلے پہ چھری کیسے چلائی, خدا نے روکی کیسے, بیان کرتا ہے بس. یہ تو ایک ایسی کتاب ہے جب کچھ نہ تھا تو وہاں سے بات کو شروع کرتا ہے, جب کچھ نہیں ہوگا وہاں تک بات کو لے جاتا ہے, جب کائنات کچھ نہیں ہوگی, کل منا رہا فان, پھر کیا ہوگا, پھر کائنات وجود میں کیسے آئے گی, تو بات ابراہیم تک چلی تھی, ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ تعمیر کیسے کیا, تعمیر کر کے دعا کیسے کی, ابراہیم علیہ السلام نے مؤذن فی الناس بالحج کیا تھا, کہ ابراہیم حج کی آواز تو لگا, کائنات میں ایک ایک کو میں پہنچاتا ہوں, تیری آواز پہاڑیوں سے اٹھا کر عالم میں پہنچاتا ہوں, ابراہیم کے بیٹے اسحاق تھے نبی تھے, ابراہیم کے بیٹے اسماعیل تھے نبی تھے, اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے نبی تھے, یعقوب کے بیٹے یوسف تھے نبی تھے, یعقوب کے باقی بیٹوں نے یوسف کے ساتھ کیا کیا, اور جن بھائیوں نے یوسف کو کنویں میں ڈالا خدا نے کنویں سے نکال کے عرش پہ بٹھایا, قرآن بتاتا ہے یوسف کیسے مصر کے بازاروں میں بکا, کیسے بندی خانے میں بند رہا, بادشاہ کو خواب کیا آیا, یوسف نے خواب کا جواب کیا دیا, اور یوسف مصر کے وزیر خزانہ کیسے بنے, بھائی کیسے گئے, باپ کیسے گئے, مصر کی حکومت آل یعقوب کو کیسے مل گئی, پھر کب تک رہی, پھر فرعونی غالب کیسے آئے, پھر اسرائیلیوں کا حشر کیا ہوا, پھر اسرائیلیوں کے درمیان موسیٰ کیسے پیدا ہوئے, موسیٰ کو پیدا کر کے خدا نے فرعون کے گھر میں پروان کیسے چڑھایا, فرعون کے گھر میں موسیٰ جوان کیسے ہوا, موسیٰ کے ہاتھوں سے قبطی کیسے قتل ہوا, موسیٰ شعیب علیہ السلام کے پاس وہاں کیسے مدین میں کیسے پہنچے, اور موسیٰ نے شعیب کی بکریاں کتنے سال چڑھائی, موسیٰ آیا تھا تور میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر, اور لینے آ گئے مل پیغمبری گئی, لینے آ گئے مل پیغمبری گئی, اور دعا کی یا الہ العالمین مجھے تو پیغمبری دے دی ہے, میرے بھائی کو بھی پیغمبر بنا دے, دنیا میں ایسی کوئی دعا نہیں ہے, ہر ایک نے بہت کچھ مانگا, لیکن موسیٰ نے جو خدا سے مانگا ایسا کبھی کسی نے نہ مانگا, ایسا کبھی کسی نے, موسیٰ علیہ السلام نے خدا سے مانگا تھا کہ میرے بھائی کو بھی نبی بنا دے, اللہ نے فرمایا بنا دیا, ایسا کبھی کسی نے نہ مانگا, پھر دونوں مل کر فرعون کے سامنے کیسے آئے, فرعون نے جواب کیا دیا, معجزے کیسے دکھائے, فرعون نے کیا کیا, پھر فرعونیوں پر عذاب کیا ہے, قردا تھا والخنازیر وابت الطاغوت, اور ان کے اوپر کبھی خون کا عذاب آیا, کبھی مینڈکوں کا عذاب آیا, کبھی جوؤں کا عذاب آیا, کبھی ان کے اوپر سیلاب کا عذاب آیا, اور کبھی کبھی ان کے اوپر اور عذاب آتے رہے, پھر وہ ہر عذاب کے اوپر معافی مانگتے رہے, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کلرم سے پار کیسے ہوئے, فرعون کیسے وہاں غرق ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام میدان تین میں وادی دور سینا میں کیسے آئے, منو سلمہ کی کیفیت کیا تھی, کس طرح نازل ہوتا رہا, آسمان سے ابر کس طرح ان پہ سایہ پھگڑ رہا, اور موسیٰ طور پر چلے جاتے ہیں, وہاں سے کتاب کی تعلیم لے کر آ رہے ہیں, اور موسیٰ نے 40 دن وہاں گزار دیے, یہاں پر قوم بت پرست کیسے بن گئی, قوم نے بچھڑے کو کیسے پوجا, موسیٰ تختیاں لے کر تورات کی واپس آئے ہیں, قوم کے ساتھ کیا بات ہوئی ہے, موسیٰ اور ہارون کے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تلخی کیا ہوئی, قرآن یہ بھی بیان کرتا ہے, قوم کے اوپر عذاب کون سایا, سزا کون سی دی, یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے, یوشع بن نون کون تھا, قرآن بیان کرتا ہے, حضرت موسیٰ موسیٰ علیہ السلام کی خضر علیہ السلام سے ملاقات کیا تھی؟ قرآن بیان کرتا ہے. خضر علیہ السلام کہاں ملے؟ قرآن بیان کرتا ہے. پھر کشتی میں بیٹھے تو کشتی کیسے اکھاڑ دی؟ قرآن بیان کرتا ہے. آگے چلے تو معصوم بچہ کیسے قتل کر دیا؟ قرآن بیان کرتا ہے. آگے چلے تو اس بستی میں جا کر گرتی ہوئی دیوار کو کیسے تعمیر کیا؟ قرآن بیان کرتا ہے. پھر قرآن کہتا ہے تم پوچھتے جاؤ, میں بتاتا چلا جاتا ہوں. تم پوچھو یا سالون کا دن انزل کر لین, یا دل کر لین کون تھا, میں تمہیں بتلا دیتا ہوں. تم پوچھو یا سالون کا انل اہل, یہ چاند کیا ہے, میں تمہیں چاند کے بارے میں بتلا دیتا ہوں. تم کہو یا سالون کا انل روح, روح کے بارے میں سوال کرو, میں تمہیں بتلاتا جاتا ہوں. تم ایک ایک بات پوچھتے جاؤ, میں خدا ہوں تمہیں جواب دیتا چلا جاتا ہوں. لیکن ابھی تقریر شروع, میری تقریر شروع, میری تقریر تو شروع ہوگی کہ میں بتلاؤں گا قرآن صحابہ کے بارے میں. قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ ابھی تو بات پچھلی جمالی سی اشارے کرتا چلا جا رہا ہوں. ایک کتاب ہے اور میرا دعویٰ ہے قرآن کتاب جی کہتے ہیں وزیر کب بنو گے؟ بس جلسے سے فارغ ہو کر میں لیٹا ہوا تھا, جو دبانا شروع کیا, ہر ایک کوئی ہاتھ لگا رہا ہے, کوئی انگلی لگا رہا ہے, 16-17 آدمی مٹھیاں بھر رہے ہیں, ساتھ پوچھ رہے ہیں وزیر کب بنو گے. میں نے کہا اللہ کے بندو, کبھی کسی وزیر کو اتنے لوگوں سے مٹھیاں بھرواتے دیکھیں؟ اللہ نے جو عزت دی ہے یہ تو 1000 وزیروں سے زیادہ ہے. لوگ کپڑوں کو چومتے ہیں, ہاتھوں کو چومتے ہیں, کبھی کسی کے وزیر کے ہاتھوں کو چومتے کسی نے دیکھا تھا؟ وغیرہ بس آپ ذرا تھوڑی سی یہ قلم لے لیں, دو لفظ لکھ دیں, جب وہ لکھ دیتا کہتا تو کون میں کون. تو اس لیے سدا بار وزیر ہیں, ہم نے نہ اس کی خواہش کی ہے نہ اس کی طلب کرتے ہیں. نہ ملی تب بھی وزیر اعظم ہے, مل گئی تب بھی وزیر اعظم. کیا کرنا ہے؟ میں تو سوچتا ہوں کہیں جھنڈی لگا لوں. میں نے کہا سدا جھنڈی لگی ہوئی ہے, جھنڈی لگی ہوئی ہے, ہر وقت جھنڈے لہرا رہے ہیں. جن کے جھنڈے دلوں پہ لہرائیں انہیں گاڑیوں پہ لہرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی طرف سے. عرض کر رہا تھا کہ اگر پاکستان کو بس علیہ السلام ہے قرآن ذکر کرتا ہے, یوشع علیہ السلام نے قرآن ذکر کرتا ہے, یونس علیہ السلام کیا تھے, پھر انہوں نے اپنی قوم سے کیا فرمایا, کس طرح یونس علیہ السلام دریا میں جا رہے ہیں, کس طرح ان کے نام کا قرآ نکل آیا, کس طرح وہ دریا میں گرا دیے گئے, مچھلی نے پیٹ میں کیسے رکھا, پھر کتنے دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. قرآن کہتا ہے فلا بیسا فسجن بدا سنین, نہ قرآن کہتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام وہ خصوصی دعا نہ مانگتے تو فرمایا قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. وہ خصوصی دعا کیا تھی؟ قرآن یہ بھی بیان رہا ہے. اور پھر قرآن کہتا ہے تم جانتے ہو کہ داؤد علیہ السلام کون تھے؟ داؤد علیہ السلام جس کے قافلے میں مل کر لشکر میں مل کر جا رہے تھے, وہ تالوت علیہ السلام کون تھے؟ وہ تالوت علیہ السلام جو تھے جو قوم کے سردار بنائے گئے, انہیں سردار بنانے والے کون تھے؟ تالوت کی لڑائی جالوت سے ہوتی ہے, اور جالوت کے ساتھ لڑنے والا کون تھا؟ وہ صندوق جو متبرک قوم بنی اسرائیل کا تھا, وہ کیا تھا؟ قرآن پاک یہ بھی بتلاتا ہے کہ جالوت کو قتل کرنے والا داؤد چھوٹے قد کا ایک بچہ تھا, پھر اس داؤد کو خدا نے کیا کہ اس کے ہاتھ میں لوہا سخت سے سخت آتا ہے تو موم کی طرح نرم ہو جاتا ہے, لوہا نرم ہونے لگا. خدا نے بیٹا داؤد کو دیا جو سلیمان بنا, اور جس کی حکومت ہوا پر بھی تھی, جنات پر بھی تھی, انسانوں پر بھی تھی. پھر سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن بتلاتا ہے سلیمان علیہ السلام کون تھے, جب ان کا تخت اڑا ہوا جا رہا تھا تو پھر اس تخت کو دیکھ کر وہ ایک چونٹی نے کیا کہا تھا, اور چونٹی کی اس آواز کو سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے تبسم کیسے فرمایا تھا, اور سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں سے ایک سپاہی غائب کیسے ہو گیا تھا, وہ سپاہی کون تھا؟ وہ ہدہد ایک پرندہ تھا. پرندہ وہاں کہاں سے آیا؟ کچھ دیر کے بعد آ کر پرندے نے سلیمان علیہ السلام کے سامنے سے کہا تھا, آ کر کہا تھا کہ میں وہ خبر لایا ہوں, ابھی تو معلوم تو ہت بھی, میں وہ خبر جانتا ہوں جو خبر آپ, میں وہ بات جانتا ہوں جو بات آپ, میں وہاں سے آیا ہوں جہاں جو جگہ آپ نے نہیں دیکھی. وہ کون تھی؟ فرمایا وہ ملک سبا ہے جہاں ایک عورت بلقیس نامی حکومت کرتی ہے. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اچھا جاؤ اس بت پرست اس سورج پرست عورت کے پاس میرا خط لے جاؤ. خط میں لکھا ہوا کیا تھا؟ قرآن بتلاتا ہے جب وہ خط پہنچ گیا تو عورت نے اپنے سرداروں وزیروں سے کیا کہا؟ قرآن بتلاتا ہے. پھر عورت نے بھیجے ہوئے وفد کے ساتھ کیا کہا؟ وہ وفد کیسے آیا؟ وفد کو جواب کیسے ملا؟ اور سلیمان علیہ السلام کے پاس جو جن تھا اس نے کیا وعدہ کیا کہ میں تخت کو کتنی دیر میں لاتا ہوں؟ سلیمان علیہ السلام کے پاس جو آصف بن برقیا تھے انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے فرمایا تھا آنکھ جھپکنا آپ کا کام ہے, تخت آپ کے سامنے حاضر کرنا میرا کام ہے. تو سلیمان علیہ السلام نے آنکھ جھپکی, جب آنکھ کھولی تو سامنے بلقیس کا تخت موجود تھا. قرآن بیان کرتا ہے سلیمان علیہ السلام، پھر بلقیس آ گئی، سلیمان علیہ السلام نے کس طرح اس کے آنے سے پہلے پانی کے اوپر شیشے کا فرش بچھا دیا تھا، پھر اس نے اس پانی کے ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو دیکھ کر کس طرح اپنے کپڑوں کو سمیٹا تھا، تو سلیمان علیہ السلام نے آگے سے کیا پکارا تھا، قرآن اسے بھی بیان کر رہا ہے۔ زکریا علیہ السلام کون تھے، اور بڑھاپے میں جب زکریا علیہ السلام کے پاس کفالت آئی جناب بی بی مریم کی، تو بی بی مریم کی کفالت کے لیے زکریا علیہ السلام اور باقی جو لوگ بیت المقدس میں اس وقت موجود تھے، خدمت گار اور تورات کو لکھنے والے، ان کے درمیان میں کس طرح قرآن اندازی ہوئی، کلمے پانی میں ڈالی گئی اور سب کی کلمے پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہ گئی۔ زکریا علیہ السلام کی قلم اس طرف چل پڑی جہاں سے پانی آ رہا تھا، یوں زکریا علیہ السلام کو مریم صلوات اللہ علیہا کی کفالت مل جاتی ہے۔ قرآن بتلاتا ہے، بلکہ یہاں تک بتلاتا ہے کہ مریم کا باپ کون تھا، وہ مریم کی امی نے منت کیا مانی تھی، یہاں تک کہ وہ منت آگے چلتی ہے، مریم کے لیے ایک علیحدہ بالا خانہ بنا دیا جاتا ہے، اور جب زکریا علیہ السلام جاتے ہیں تو باہر سے تالا لگا کر چلے جاتے ہیں، آئے ہیں زکریا علیہ السلام، تالا کھولا ہے، جناب بی بی مریم عبادت میں مصروف ہے، پھر ایک دن آئے تالا کھولا، کیا دیکھا کہ مریم بے موسم پھل کھا رہی ہے، پوچھا بیٹی کہاں سے آئے، انا لکی ہادہ قالت ہوا من عند اللہ، یہ پھل مجھے کوئی انسان نہیں دے گیا، کوئی میرے جاننے والا نہیں دے گیا، یہ تو خدا کی طرف سے آ رہے ہیں۔ زکریا نے جب دیکھا کہ خدا کی ذات تو وہ ذات ہے جو بے موسم پھل دیتا ہے، تو فوراً خدا کے سامنے کھڑے ہو گئے، خدا بے موسم پھل دے سکتا ہے تو بے موسمی اولاد بھی تو دے سکتا ہے، ربی انی اے اللہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، انی نظر تو پھر میں تجھ سے مانگتا ہوں، ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، مجھے کوئی وارث عطا کر دے۔ اللہ نے فوراً فرمایا جبریل جاؤ، جا کے بتلاؤ کہ دعا قبول ہو گئی ہے، بیٹا بھی یحییٰ دیں گے، بیٹا بھی نبی ہوگا، بیٹا بھی سید و حصور و نبی من الصالحین، آپ کو بیٹے کی بشارت دے رہے ہیں۔ عرض کیا اللہ نشانی کیا ہوگی کہ بیٹا میری بیوی کے، یہ امانت میری بیوی کے پیٹ میں آ گئی ہے، فرمایا جس دن امانت آئے گی اس دن سے تو تین دن تک بول نہیں سکے گا، لوگوں سے ہم کلام نہیں ہو سکے گا، ہاں دنیا کی باتیں نہیں کر سکے گا، جب ذکر کرنا چاہے گا تیری زبان جاری ہو جائے گی، لہذا ذکر کرتے رہیے۔ یہاں تک کہ حضرت زکریا علیہ السلام پیدا ہو گئے، پھر حضرت یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کو قرآن بیان کرتا ہے، وہ کون تھا جو مریم کے پاس آیا، اس نے آ کر مریم سے کیا کہا، مریم نے جواب میں کیا کہا، آنے والے نے پیغام کیا دیا، حضرت مریم کی آغوش میں حضرت عیسیٰ کا آنا کیسے ہوا، حضرت مریم کیسے چلی گئی، اور اس درخت کے پاس جا کر جناب بی بی مریم نے کیا کہا تھا، جب بچہ پیدا ہو گیا تو جناب بی بی مریم کے پاس قوم آئی، آ کر قوم نے کہا کیا کہا، جواب میں کہا انی نذرت للرحمن صوما فلنوکل اليوم انسیا، قوم کہتی تھی جواب دو بچہ کون ہے، تو اشارت ہی نہیں کہا، اسی بچے سے پوچھ لو کہ تم کون ہے، تو بچے نے کہا انی عبداللہ آتیانی الکتاب و جعلنی نبیا، اور میری ماں پر اعتراض مت کرو، میری ماں سے سوال و جواب مت کرو، میں خدا کا بندہ بھی ہوں، خدا کا نبی بھی ہوں۔ قرآن بتلاتا ہے، تفصیلات قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے، آئیے اب قرآن بتلاتا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، کہ میرے نبی کا چہرہ وجوہا ہے، میرے نبی کی زلفیں ملیل ہیں، میرے نبی کا دل کیسا ہے، میرے نبی کی آنکھیں ماذا کل بسر وہ ماں تگا ہے، ساری دنیا غلطی کر سکتی ہے، نبی کی آنکھ غلطی نہیں کر سکتی، ما ینطقو عن الہوا، دنیا کی زبانیں غلط بیان کر سکتی ہے، نبی کی زبان سے غلط بیانی نہیں ہو سکتی، ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رمى، نبی جب ہاتھ سے کوئی چیز اٹھا کر پھینکتا ہے وہ نبی نہیں پھینکتا خدا پھینکتا ہے، نبی نہیں دیکھتا خدا دکھاتا ہے، نبی نہیں بولتا خدا بلواتا ہے، نبی نہیں چلتا خدا چلاتا ہے، نبی جو بات کرتا ہے وہ خدا کے حکم سے کرتا ہے، نبی جس شہر سے چلتا ہے خدا اس شہر کی قسمیں کھاتا ہے، انک لعلی خلق عظیم، میرے نبی تو خلق عظیم والا ہے، میرے نبی انت رحمت للعالمین، تو رحمت للعالمین ہے، ما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہر نبی آیا ایک علاقے ایک قوم ایک برادری ایک ملک کے لیے آیا، تو آیا تو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آیا۔ آئیے قرآن صحابہ کے بارے میں، ہم تو جاہل ہیں بھائی، ہم تو جاہل ہیں، ہم تو کچھ بھی نہیں جانتے، جن سے ہم نے پڑھا ہے جن کو نسبت قرآن سے ہے، خدا کی قسم قرآن پڑھو سارے مسئلے حل ہوتے ہیں، تیری معاشیات کے مسئلے قرآن میں ہیں، تیری اقتصادیات کے مسئلے قرآن میں ہیں، تیرے مسائل کے حل قرآن میں ہیں، زندگی گزارنے کے طریقے قرآن میں ہیں، تجارت کا انداز قرآن میں ہے، حق کی گواہی دینے کی بات قرآن میں ہے، میدان جہاد میں آنے کی بات قرآن میں ہے، تیری خطابت کیسے ہونی چاہیے قرآن میں ہے، گھر کی زندگی کیسے ہونی چاہیے قرآن میں ہے، نماز کیسی ہونی چاہیے قرآن میں ہے، رات کو کھڑا کتنا ہونا ہے قرآن میں ہے، خدا کی بندگی کیسے کرنی ہے قرآن میں ہے، سفر کرنا ہے تو نماز کتنی پڑھنی ہے قرآن میں ہے، اور جب دشمن سے مقابلہ ہو جائے نماز کیسے ادا کرنی ہے قرآن میں ہے، ہر چیز قرآن بیان کرتا چلا جاتا ہے، اور پھر دنیا کی حقیقتوں کو بیان کرتا ہے، دو دریاؤں کے درمیان میں پردے حائل کس نے کیے ہوئے ہیں، تم زمین و آسمان کے کتوں سے کیسے نکل سکتے ہو, اس نے کائنات کو کیسے پیدا کیا ہے, اس کی حقیقتوں سے پردے ہٹائے جا رہے ہیں. قرآن ایک ایک بات کہتا ہے, اور جس نے قرآن کو دیکھا, حکیم تھا تو اس نے کہا حکماء کی کتاب ہے, طبیب تھا تو اس نے کہا طبیبوں کی کتاب ہے, ادیب ہے تو اس نے کہا ادیبوں کی کتاب ہے, شاعر ہے تو اس نے کہا اس سے بڑا اعلیٰ شعر کسی نے کہا نہیں ہے, اور سائنسدان نے پڑھا تو کہا سائنس کی کتاب ہے, جغرافیہ والے نے پڑھا تو کہا ان میں جغرافیہ, ریاضی دان نے پڑھا تو اس نے کہا ریاضی قرآن میں چھپی ہوئی ہے. ہر چیز قرآن میں ہے, اور قرآن کا یہ دعویٰ ہے طبیعار لکل شیء, کیا دعویٰ ہے؟ یہ قرآن ہے جس میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے, یہ قرآن ہے جس میں ہر چیز بیان کر دی گئی ہے. اب آئیے قرآن صحابہ کے بارے میں, قرآن صحابہ کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون اولئک علی ھدی من ربہم اولئک ھم المفلحون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فرمایا یہ ہدایت یافتہ ہے, یہ رشتہ ہدایت کے منارے ہیں, یہ فوز و فلاح پانے والے ہیں, یہ حزب اللہ ہیں, یہ وہ لوگ ہیں اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقویٰ, میں خدا نے ان کے دلوں کا امتحان لیا, میں نے دیکھا کہ یہ ان کے دلوں میں کیا گزرتی ہے, کبھی آگ پہ گزارے کے دیکھا تو میں نے دیکھا دلوں میں تقویٰ میری رضا ہے, آگ پہ لٹے تو آہد آہد کہہ رہے تھے, کبھی تلواروں میں سائے میں لایا تو اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے, بچوں سے جدا کیا تو جدا ہوتے چلے گئے, ماں باپ سے ہٹایا تو ہٹتے چلے گئے, ان کا سامان چھین لیا تو صبر کرتے چلے گئے, اور میں نے ان کو کہا میرے راستے میں چلو تو چلتے چلے گئے, میں نے کہا بیٹھ جانے کا وقت آیا تو بیٹھتے چلے گئے, میں نے کہا کھڑے ہونے کا وقت آیا تو کھڑے ہوتے چلے گئے. قرآن ذکر کرتا ہے صحابہ کا, ان کی تلواروں کا, ان کے گھوڑوں کا, قرآن ذکر کرتا ہے صحابہ کا, ان کے لباس کا, ان کے تقوی کا, طہارت کا, پرہیزگاری کا, قرآن ذکر کرتا ہے صحابہ کے مہمانوں کا, اور قرآن کہتا ہے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ تمام جماعت ہے, پیغمبر تیری تربیت ایسی ہو چکی ہے کہ اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینے والی ہے.
زندہ باد
کیوں نہ ہوں, قرآن قیامت تک رہے گا, قرآن قیامت تک
رہے گا.
نہیں قیامت تک نہیں, حشر کے بعد بھی ہوگا. یہ قرآن جس کی تلاوت خالق کائنات کریں گے, خالق کائنات, اور جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو صحابہ کا ذکر بھی, جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو صحابہ کی بات بھی, جب قرآن کی تلاوت ہوگی تو بدر کی بات بھی, قرآن کی تلاوت ہوگی تو حنین کی بات بھی. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ, لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. صحابہ حنین میں گئے تو قرآن نے حنین کا ذکر کیا, صحابہ بدر میں گئے تو قرآن نے بدر کا ذکر کیا, صحابہ حدیبیہ میں گئے تو قرآن نے حدیبیہ کا ذکر کیا, اور صحابہ مکہ میں گئے قرآن نے مکہ کا ذکر کیا, صحابہ مدینے میں آئے تو قرآن نے مدینے کا ذکر کیا, صحابہ احد میں گئے قرآن نے احد کا ذکر کیا. صحابہ چلتے جا رہے ہیں, صحابہ تو صحابہ ہے, اور قرآن نے تو صحابہ کے گھوڑوں کا ذکر کیا. بل آدھی آدھی زبان فلموری آدھی کدھن, گھوڑوں کا ذکر ایسے نہیں کیا بلکہ کیسے کیا؟ فرمایا مجھے قسم ہے ان گھوڑوں کی جن پہ میرے پیغمبر تیرے ساتھی سوار ہوتے ہیں. بل آدھی آدھی زبان, مجھے قسم ہے اس گھوڑے کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتا ہے. فلموری آدھی کدھن, مجھے قسم ہے اس گھوڑے کی جو ایڑی مار کر پتھریلی زمین سے چنگاری نکال دیتا ہے. فلمگی آدھی سبحان, میں خدا کو قسم ہے اس گھوڑے کی جو صبح کے وقت دشمن پر حملہ آور ہو جاتا ہے. فلمگیرات سبحان فلموری فلمفاصل میں بھی نکن, مجھے قسم ہے اس گھوڑے کی جو گرد و غبار میں اٹ جاتا ہے. اور وہ آگے فرمایا فوسط میں بھی جمع, مجھے قسم ہے اس گھوڑے کی جو دشمن کی صفوں کو دیکھ کر بھی اس میں گھس جاتا ہے. بات سنیے قرآن کیا سمجھاتا ہے. قرآن کو سمجھو. تو آپ مجھے کدھر لانا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں, لیکن تھوڑی سی توجہ, ماحول کو بدلے. میں بہت بڑی بات بتا رہا ہوں. اللہ جانتا تھا, وہ تو عالم الغیب ہے, وہ جانتا تھا. کچھ لوگ کہیں گے صحابہ کے بارے میں یہ جنگوں سے بھاگ جایا کرتے تھے, یہ مشکل وقت میں کام نہیں آتے تھے, یہ آگے پیچھے ہو جایا کرتے تھے اور ان کے دلوں میں جرت نہیں تھی، بہادری نہیں تھی، جسارت نہیں تھی، بصالت نہیں تھی. اللہ جانتا تھا کہ اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے. خلاق عالم نے فرمایا تم ان پر اعتراض کرتے ہو، یہ تو وہ لوگ ہیں اور جن سواریوں پہ سوار ہو جاتے ہیں. والعادیات ذبحن، تو اس کا اثر سواری پہ یہ ہو جاتا ہے. والعادیات ذبحن، وہ گھوڑا پھر بھاگتا ہے بھاگتا ہے. ذبح اس آواز کو کہتے ہیں جو سینے سے نکلتی ہے. اور ان کے گھوڑے بھاگتے بھاگتے ہانپنے لگ جاتے ہیں مگر رکتے نہیں ہیں. اور جن کے گھوڑے نہیں رکتے وہ کیسے رک سکتے ہیں؟ پوری آتکا دھن، صحابہ تو صحابہ ہیں، وہ تو بہت عظیم ہیں جن گھوڑوں پہ سوار ہو گئے. اب وہ گھوڑے بھی اتنے جری، اتنے بہادر، اتنے نڈر ہو گئے. پھل موری آدھی کدھن، پتھریلی زمین پہ دوڑاؤ تو دوڑتے ہیں، ریتلی زمین پہ دوڑاؤ تو دوڑتے ہیں، ہموار راہوں پہ چلاؤ تو چلتے ہیں اور پہاڑوں پہ چڑھاؤ تو چڑھتے ہیں. اور آج کی تاریکیوں میں چٹیل میدانوں میں ان کو دوڑاؤ، پتھریلی زمین پر گھماؤ، وہ ایڑیا مار کے چنگاری نکال دیتے ہیں، اپنے پاؤں گھسوا دیتے ہیں، پیچھے نہیں ہٹتے. اور جن کے گھوڑے پیچھے نہیں ہٹتے وہ سوار کیسے پیچھے ہٹ سکتے ہیں؟ اثر نہ بھی نہ کان، وہ گرد و غبار اڑا دیتے ہیں، نتھنے پھول جاتے ہیں. فوسط نہ بھی جمع، فوسط نہ بھی جمع، مطلب کیا ہے؟ سامنے دشمن کی فوج ہے، فوج کے پاس نیزے ہیں، تیر ہیں، تلواریں ہیں، گھوڑا دیکھ رہا ہے، لیکن صحابہ کی نسبت سے اتنا بہادر ہو گیا ہے وہ نیزوں کی انیوں سے چھد جاتا ہے، وہ تلواروں سے ٹکڑے ہو جاتا ہے، وہ ہنس ہنس کر موت کو قبول کر لیتا ہے. اور جن کی سواریاں ہنس کر موت قبول کریں ان کے سوار کیسے ہوں گے؟ ان کے سوار کیسے ہوں گے؟ قرآن نہیں بھولا، قرآن تو پیغمبر کے اس صحابی کو نہیں بھولا جو سارے صحابہ میں سے ایک نبینا تھا. اس نبینے کے دل پہ ایک بات گزری تو قرآن اتر آیا، اس نبینے کے دل پہ ایک بات گزری تو قرآن اتر آیا. قرآن نہیں بھولا کسی ایک صحابی کو، قرآن تو زید کی بات کو بھی نہیں بھولا، زید ابن حارثہ کو. قرآن نے اس کو بھی کہا کہ زید ابن حارثہ میرے حبیب، اس کو آپ نے منہ بولا بیٹا بنایا ہے اور اس نے بھی وفا کی لاج رکھ لی ہے، لوگ اسے زید ابن محمد کہتے ہیں، لیکن آپ کے بے منہ بولے بیٹے زید ابن حارثہ کی اپنی بیوی کے ساتھ بن نہیں رہی ہے، لہذا اس سے نکاح توڑ کر میں اس کا نکاح آپ سے کر رہا ہوں. زید ابن حارثہ کو کہیے کسی اور سے نکاح کر لے. اور یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن نے لیا ہے، یہ واحد صحابی ہیں جن کا نام قرآن نے لیا ہے. صحابہ، صحابہ تو صحابہ ہیں. فرمایا یہ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو صبح کے وقت، شام کے وقت اپنے رب کی یاد میں مصروف رہتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو کھڑے ہو جائیں تو صدیاں بیت جائیں، ان کا قیام ختم ہونے میں نہ آئے، اور سر سجدے میں رکھ لیں جو سر کٹ تو جائیں مگر اٹھنے نہیں پاتے. یہ وہ لوگ ہیں جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے رہتے ہیں، چلتے ہیں تو چلتے رہتے ہیں. پھر یہی وہ لوگ ہیں، ہاں ہاں یہی وہ لوگ ہیں جو دجلہ کی ٹھاٹے مارتے ہوئے موجوں میں اگر اپنے گھوڑوں کو ڈال دیتے ہیں تو دریا راستے چھوڑ دیتے ہیں. اور یہی وہ لوگ ہیں جو دریاؤں کو خط لکھتے ہیں تو دریا باتیں باندھ لیتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں کہتے ہیں مدینہ کی مسجد سے ساری اتر جبل اور ہزاروں میل پہ آواز پہنچ جاتی ہے. یہی وہ لوگ ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو جنگل کے درندوں سے کہتے ہیں جنگل خالی کر دو تو جنگل خالی ہو جاتے ہیں، جو شیر سے کہتے ہیں انت اسد البر والا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جنگل کا شیر ہے، میں نبی کا غلام ہوں، اور شیر سواری بن جاتے ہیں، شیر سواری بن جاتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے والذی ارسل رسولہ بالہدا ودین حق لیظہرہ علی الدین کلی، انہیں غلبہ دین کے لیے خدا نے چن لیا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کے ہاتھوں سے خدا نے روم اور ایران کو فتح کرانا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو دریاؤں کی جنگ لڑتے لڑتے قسطنطنیہ تک پہنچنا ہے. یہی وہ لوگ ہیں جو رہتے مدینے میں تھے، قبریں قسطنطنیہ میں بنتی ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو مدینہ سے نکلتے ہیں اور ساری دنیا کہتی ہے ہمیں مکہ جانا ہے، ہمیں مدینہ جانا ہے، تم درخواستیں دے دے کر مکہ مدینہ جاتے ہو، تم حج کی درخواستیں دیتے ہو، سفر کر کے مکہ مدینہ جاتے ہو، اور تم تو سارے مکہ مدینہ جاتے ہو. مجھے یہ بتلاؤ مکہ مدینہ والے کہاں ہیں؟ مکہ مدینہ والے سوا لاکھ صحابہ میں سے چند ہزار کے علاوہ کہ باقی صحابہ کہاں ہے؟ کوئی قسطنطنیہ میں پڑا ہوا ہے، کوئی افریقہ کے جنگلوں میں سو رہا ہے، اور کوئی تیرے ملتان میں آرام کر رہا ہے، کوئی دہلی میں کابل میں آرام کر رہا ہے، اور کسی کی قبر چین کی دیواروں کے ساتھ پڑی ہوئی ہے. یہ کون لوگ ہیں جو مدینے سے نکلے تو پھر پھیلتے چلے گئے, جو بڑے تو بڑھتے چلے گئے, اور جن کا راستہ سمندر نہ روک سکے, جن کا راستہ دشمن نہ روک سکے, پہاڑوں کی بلندیاں جن کا راستہ نہ روک سکی وہ صحابہ ہے, جن کا راستہ نہ روک سکی وہ. اور آج ان صحابہ کے کردار کو فراموش کر دیں, یہ خیال است و محال است و جنون, یہ نہیں ہو سکتا. صحابہ امت اور نبوت کے درمیان میں پل ہیں, امت و نبوت کے درمیان میں پل ہیں, واسطے ہیں. پیغمبر نے قرآن پڑھا, صحابہ نے سنا محفوظ کیا آگے پہنچایا, حضور نے ارشاد فرمایا صحابہ نے سنا محفوظ کیا آگے پہنچایا. نبی کی زندگی کی ایک ایک ادا کو دیکھنے والے صحابہ, حضور کی ایک ایک بات کو سن کر محفوظ کرنے والے صحابہ, قرآن کی ایک ایک آیات کو سن کر اس کے حافظ بننے والے صحابہ, ایک ایک بات پیغمبر سے سن کر امت تک پہنچانے والے صحابہ. نہیں نہیں صحابہ تو وہ ہے, اگر کوئی بات کرتے ہوئے آقا نے شہادت کی انگلی آسمانوں کی طرف اٹھائی تو صحابہ نے جب بھی وہ حدیث سنائی تو انگلی آسمانوں کی طرف اٹھائی. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے کسی صحابی کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا تو حدیث مصافہ کہلائی. 14 صدیاں گزر گئی ہیں, جب بھی استاد شاگردوں کے سامنے وہ حدیث بیان کرتا ہے تو ہاتھ میں ہاتھ لے کر مصافہ کی شکل میں بیان کرتا ہے. یہاں تک کہ شیخوپورہ میں ایک فاروق آباد کا شہر ہے, میں وہاں گیا ہوں, بخاری شریف وہاں بچوں کو زبانی یاد کرائی جاتی ہے, بخاری شریف کے حافظ ہوتے ہیں, ان کے سر کے اوپر دستار بندی تھی, ان کے سر پر دستار فضیلت سجانا تھی. اچانک ہم بیٹھے ہوئے تھے, ایک شخص ہے اس نے کہا یہ کھجورے کھاؤ. کیا کہا؟ یہ کھجورے. میں نے کہا مجھے تو طلب نہیں ہے. اس نے کہا کھاؤ, اس میں بڑی حکمت ہے. میں نے یہ 2-3 کھا لی, اور بھی ساتھیوں نے کھائی. پھر وہ پانی لایا, اس نے کہا پانی پیو. میں نے کہا ضرورت نہیں. اس نے کہا اس میں بھی حکمت ہے, پانی پیو. میں نے پانی پیا اور ساتھیوں نے پانی پیا. جب کھجورے کھا لی, پانی پی لیا, اس نے کہا اب میں تمہیں وہ حدیث سناتا ہوں جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمائی تھی تو ارشاد فرمانے سے پہلے اپنے سامنے حاضرین صحابہ کو کھجورے کھلائی تھی, پھر پانی پلایا تھا, کھجورے کھلا کر پانی پلا کر پھر حضور نے وہ حدیث سنائی تھی. 14 صدیاں گزر گئی ہیں, صحابہ نے تابعین کو, تابعین نے تبع تابعین کو, تبع تابعین نے محدثین کو, محدثین نے اپنے شاگردوں کو. چلتے چلتے 14 صدیاں گزر گئیں, جب بھی نبی کی وہ حدیث سنائی جاتی ہے پہلے پانی پلایا جاتا ہے, کھجوریں کھلائی جاتی ہیں. صحابہ نے صرف حدیثیں پہنچائی نہیں ہیں, قرآن یاد نے کیا, نبی کی اداؤں کو بھی محفوظ کیا, نبی کی اداؤں کو بھی. امت سے نبوت سے قرآن لے کر امت کو پہنچانے والے, بولے بولے امت کو پہنچانے والے, حضور سے حدیثیں سیکھ کر امت کو پہنچانے والے, نبی کی نمازوں کو دیکھ کر امت کو پڑھ کر دکھانے والے, حضور کو وضو کرتے دیکھ کر امت کو بتانے والے, حضور کے خطبے سن کر امت کو بتانے والے, یہ تو جنت کے گواہ ہیں. امہات المومنین خلوت کی گواہ ہیں. نبی کی خان کی زندگی کیسی تھی بتائی جا رہی ہے, حضور کا بستر کیسا تھا بتایا جا رہا ہے, سونا کیسا تھا بتایا جا رہا ہے, جاگنا کیسا تھا بتایا جا رہا ہے, گھر کا ماحول کیسا تھا بتایا جا رہا ہے. پوچھا آقا تھے آقا کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے, آقا گھر میں زندگی کیسے گزارتے ہیں, کیا ایک بادشاہ کی طرح, کیا ایک بہت بڑے رئیس کی طرح کہ بستر پہ لیٹ جاتے ہیں ہر چیز حاضر کر دی جاتی ہے. فرمایا نہیں نہیں, آقا کی زندگی تو ایسی ہے, گھر میں آتے ہیں تو جھاڑو بھی دے لیتے ہیں, گھر میں آتے ہیں تو بکری کا دودھ بھی دو لیتے ہیں, اور جوتی ٹوٹ جائے تو جوتی سی لیتے ہیں, گھر کا کوئی کام کاج ہو تو خود ہی کر لیتے ہیں. آقا اپنے گھر میں ایسی زندگی گزارتے ہیں, اور جیسی پیاری زندگی کوئی خاوند نہیں گزار سکتا. آقا کتنے پانی سے وضو کرتے تھے بتایا جا رہا ہے, آقا کتنے کم سے کم پانی میں غسل کرتے تھے بتایا جا رہا ہے, آقا کے وجود پر لباس کیسا ہوتا تھا بتایا جا رہا ہے, آقا کس کروٹ پہ سوتے تھے بتایا جا رہا ہے, سوتے ہوئے کیا پڑھتے تھے بتایا جا رہا ہے, اٹھتے ہوئے کیا تلاوت کرتے تھے بتایا جا رہا ہے, اٹھ کر کیا کھاتے تھے بتایا جا رہا ہے, اٹھ کر کیا پیتے تھے بتایا جا رہا ہے, اٹھ کر کتنی رکعتیں پڑھتے تھے بتایا جا رہا ہے, ہر رکعت میں کون سی تلاوت کرتے تھے بتایا جا رہا ہے, آقا سج دھج سے میدان میں کیسے جاتے تھے بتایا جا رہا ہے, آقا کی اونٹنیوں کے نام کیا ہے بتایا جا رہا ہے, آقا کی سواریوں کے نام کیا ہے بتایا جا رہا ہے, آقا کی تلواروں کے نام کیا ہے بتایا جا رہا ہے, اور آقا کے پاس جو تیر تھے ان کی کمانوں کے نام کیا ہے بتایا جا رہا ہے. اور جس قوم نے نبی کی اونٹنیوں کے نام یاد رکھے, جس قوم نے نبی کی تلواروں کے نام یاد رکھے, اور جس قوم نے نبی کی کمانوں کے نام یاد رکھے, اور جس قوم نے نبی کے خول و زرہ کے نام یاد رکھے, وہ قوم نبی کی تعلیمات کو فراموش کیسے کر سکتی ہے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ, اسلام کی عظمت کے مینارے ہیں صحابہ, گر چاند محمد تو ستارے ہیں صحابہ، ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے. ٹھیک ہے بھائی ٹھیک ہے، آپ ہمیں سپاہ صحابہ کا نام نہیں لینے دیتے، آپ کی مرضی ہے، آپ قانون بناتے ہیں، ٹھیک ہے ہم آپ کے قانون کے خلاف بغاوت نہیں کرتے، ہم عدالت میں چلے جاتے ہیں، مگر نام پر پابندی لگانے سے ہم سے صحابہ کا دامن چھڑوا لے گا کوئی؟ صحابہ صحابہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا، صحابہ کا دامن نہیں چھوڑ سکتا. کیوں؟ صحابہ کا دامن چھوڑیں گے تو مر جائیں گے. میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت یافتہ بن جاؤ گے. فَإِنْ تَوَلَّوْا، اگر صحابہ کا راستہ چھوڑو گے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ذلت و گمراہی تمہارا مقدر بن جائے گی. یہ قرآن کہتا ہے، انہیں کی راہ پہ چلو، انہیں کے نقش قدم کی پیروی کرو. یہ وہ پہلی صف ہے، دیکھو نماز ہوتی ہے، پہلی صف ہوتی ہے امام کے پیچھے. امام جب سجدے میں جاتا ہے تو پہلی صف سجدے میں جاتی ہے. آج تو لاؤڈ سپیکر بن گیا ہے، لیکن لاؤڈ سپیکر نہیں ہے، صفوں کی صفیں بنی ہوئی ہیں. امام جب سجدے میں گیا تو امام کی آواز پر پہلے سجدے میں کون جائے گا؟ پہلی صف، پھر اس کو دیکھنے والی، پھر اس کو دیکھنے والی تیسری صف. اور اگر پہلی ہی صف امام کی اقتدا نہ کرے تو پیچھے والی صفیں امام کی اقتدا کر سکتی ہیں؟ کر سکتی ہیں. صحابہ صحابہ مومنوں کی پہلی صف کا نام ہے. ظالموں ظالموں سوچو، کن کے بارے میں لب کسائی کرتے ہو؟ تم نے تھوڑی بہت بکواس کی ہوتی تو ہضم کر لی جاتی. تم جو شروع ہوئے تو رکنے کا نام نہ لیا، تم جو شروع ہوئے تو ان کے بارے میں پھر تمہاری زبانیں نہ رکیں، پھر تم نے وہ کچھ کہہ دیا جو زمین برداشت نہ کرے، آسمان برداشت نہ کر سکے. جنہیں قرآن مومن کہتا رہا تم انہیں کافر کہتے ہو، جنہیں قرآن مومن حق کہتا ہے تم انہیں مرتد کہتے ہو، جنہیں قرآن جنتی کہتے ہیں تم نام لے لے کر انہیں جہنمی کہتے ہو، اور جنہیں قرآن رضی اللہ کہتا ہے تم ان پر لعنت اللہ کہتے ہو. تم قرآن کے خلاف چلتے جا رہے ہو پھر بھی چاہتے ہو کوئی اس کے خلاف بولے نہیں. ہاں ہاں ممکن ہے کوئی آدمی ایسا ہو کہ اس کے باپ کو گالی دی جائے وہ نہ بولے، اس کی ماں کو گالی دی جائے وہ نہ بولے. ماں باپ کے بارے میں جو گستاخی کرے برداشت کی جا سکتی ہے، لیکن یاد رکھو ہزاروں مائیں امی عائشہ پہ قربان کر سکتے ہیں، امی عائشہ کی توہین برداشت کیوں؟ یہ وہ پھرو، یہ وہ ماں ہے، یہ وہ ماں ہے، امی عائشہ وہ ماں ہے، امی عائشہ وہ اور میں کہہ رہا کرتا ہوں ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے، عائشہ کے ماں ہونے میں شک؟ عائشہ کے ماں ہونے میں شک؟ آپ حیران ہوں گے کہ ماں کے ماں ہونے میں بھی شک ہو سکتا ہے. میں آپ کو واقعہ بتاتا ہوں، جب قرآن دیا کرتا تھا تو وہاں محلے میں کچھ لوگ مانوس ہو گئے. ایک آیا اس نے کہا مولانا دعا کریں ہمارے اللہ ہمیں اولاد دے دے، کچھ بس رکھ دو اللہ ہمیں اولاد دے دے. دعا کی خیر نہیں ہوئی. وہ ڈاکٹر صاحب تھے، انہیں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ ہسپتال سے ایک لاوارث بچہ مل گیا. وہ بچہ نہیں، دو دن کا بچہ تھا. اب ماشاءاللہ وہ بچہ پندرہ سولہ سال کا ہے. اس بچے کو آج تک نہیں پتا کہ میں جسے ماں کہہ رہا ہوں یہ میری ماں نہیں. آج تک نہیں پتا میں جسے ماں کہہ رہا ہوں یہ میری ماں، میں جسے باپ کہہ رہا ہوں میرا باپ. تو ماں کے ماں ہونے میں شک ہو سکتا ہے، عائشہ صدیقہ کے امی ہونے میں شک کیوں؟ کہ ماں کا تعارف، ماں کا تعارف خالہ کرواتی ہے، ماں کا تعارف ابو کرواتا ہے. بیٹا تیری امی ہے، بیٹا تمہاری امی ہے. بہن کہتی ہے بھائی جان تمہاری امی ہے، بھائی کہتا ہے بھائی جان تمہاری امی ہے. لیکن ماں کا تعارف باپ کرواتا ہے، خالہ کرواتی ہے، پھوپھی کرواتی ہے، بھائی کرواتا ہے، بہن کرواتی ہے. امی عائشہ میری امی ہے، یہ تعارف قرآن کرواتا ہے. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم، نبی کی بیویاں امت کی، نبی کی بیویاں امت کی. بھئی ظرف اپنا اپنا ہے، غیرت اپنی اپنی ہے، ظرف اپنا اپنا ہے، غیرت اپنی اپنی ہے. اگر کوئی بے غیرتی کو مصلحت پسندی کہتا ہے تو مرضی اس کی ہے. جس امی کے بستر پہ قرآن نازل ہوا، جانتے ہو امی ایسا کون ہے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ ہے میں جس بیوی کے ساتھ بستر پر ہوتا ہوں کبھی وہی نہیں آئی، لیکن عائشہ کے بستر پر بارہا وہی آئی، بارہا وہی آئی. اور قرآن کہتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، بیویاں تمہارا لباس ہیں تم بیویوں کا لباس ہو. عائشہ نبی کا لباس ہے، عائشہ نبی کا لباس ہے، عائشہ پیغمبر کا لباس ہے، عائشہ پیغمبر کی دستار ہے، عائشہ وہ عائشہ جب دشمنوں نے تہمت لگائی خدا نے قرآن کی 18 آیتیں اتاری، عائشہ وہ عائشہ پیغمبر کے ساتھ سفر میں جا رہی ہیں، ہار گم ہو گیا، فرمایا قافلہ روک دو، عرض کیا گیا نماز کا وقت قریب ہے پانی نہیں ہے، فرمایا قافلہ روک دو، عائشہ کا ہاتھ تلاش کرنا ہے، قافلہ رکا رہا، نماز کا وقت بہت کم رہ گیا، حکم آ گیا قافلہ روک دو، پانی نہیں ہے تو تیمم کر لو، پانی نہیں ہے تو، جس کے صدقے سے امت کو تیمم کی سہولت ملی، تیمم کی سہولت ملی۔ عائشہ کون عائشہ؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے میں وہ خوش نصیب ہوں، آقا جب تک دنیا میں رہے تو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتے تھے، ہائے ہائے سبحان اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری دنوں میں مرض الموت میں غشی آ رہی ہے، پھر ہوش آ رہی ہے، پھر غشی آ رہی ہے، جب ہوش آتی ہے تو ارشاد فرماتے ہیں عائشہ کی باری کب ہے؟ عائشہ کی باری کا دن کیوں؟ نبوت نے عدل و انصاف کا وہ نظام قائم کیا تھا کہ ہر رات اپنی ایک زوجہ محترمہ کے پاس ہوتی تھی، پورا پورا عدل کا خیال تھا، جن کو ویسے تو سب گھروں میں تشریف لے جاتے لیکن رات مقرر تھی آج اس گھر میں دوسرے اس گھر میں، حضور روزانہ پوچھتے ہیں عائشہ کی باری کب ہے، یعنی وہ دن کب آئے گا جب میں عائشہ کے گھر میں جاؤں گا۔ تو ازواج مطہرات بھی مزاج شناس نبوت تھی نا، وہ سمجھ گئیں کہ نبوت کا دل، آقا کا دل عائشہ کی طرف بڑھ رہا ہے، عرض کیا اللہ کے نبی ہم نے اپنی باریاں معاف کر دی، آپ جب تک صحت مند نہیں ہوتے عائشہ کے گھر میں تشریف رکھیں۔ جب اللہ کے رسول دنیا سے جا رہے تھے تو آقا نامدار کا سر مبارک حضرت عائشہ کے سینے سے لگا ہوا تھا، حضرت عائشہ کے سینے میں سے لگا ہوا تھا، آپ کی گود میں نبوت آرام کر رہی تھی، بالکل ایسا تھا جیسے ریل پہ قرآن کھلا ہوا، جیسے ریل پہ قرآن کھلا ہوا ہو۔ پھر کسی اثنا میں حضور کی نظر پڑی تو آپ نے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھا، حضرت عائشہ پہچان گئی، کیا دیکھا کہ سامنے جو شخصیت آئی ہے وہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے، حضرت عائشہ کے بھائی، اور وہ مسواک فرما رہے ہیں، تو آپ نے دیکھا حضور مسواک کو دیکھ رہے ہیں، عرض کی اللہ کے نبی مسواک کی طلب ہے؟ اشارے سے فرمایا ہاں، فوراً مسواک دی اور مسواک منگوا کر اسے دانتوں سے چبا کے نرم کیا، نرم کرنے کے بعد فرمایا لاؤ اس مسواک کو دھو لاؤ تاکہ حضور مسواک استعمال فرمائیں، انگلی سے اشارہ فرمایا نہیں، مسواک کو دھونا۔ حضرت عائشہ ساری زندگی اس میں فخر کرتی تھی، میں وہ خوش نصیب ہوں کہ آخری مرتبہ جس مسواک سے میرا لعاب لگا تھا وہی مسواک نبوت کے دانے مبارک میں گئی۔ دوستو آج اس عظیم شخصیت کے بارے میں کتابوں کی کتابیں لکھی جائیں، ابھی میرے پاس علماء کرام آئے تھے، وہ ائمہ معصومین کے نام سے کوئی کتاب آئی ہے اس کے بارے میں، سیرت معصومین تشریف فرما ہے ختم نبوت والے حضرات، میں نے کہا شکر ہے خدا کا کہ ماشاءاللہ آپ بھی میدان میں آ گئے ہیں، ہم نے تو اس میدان میں آ کر گردنیں کٹوائی ہیں، ہم نے تو اس میدان میں آ کر ہتھکڑیاں بیڑیاں پہنی ہیں، اس میدان میں آئے ہیں کہ لوگوں صحابہ کی عزت کی حفاظت کرو، اگر صحابہ کی عزت کے محفوظ نہ رہی تو پھر اسلام بھی محفوظ، صحابہ اسلام کے گواہ ہیں، صحابہ قرآن کے راوی ہیں، صحابہ احادیث کو بیان کرنے والے ہیں، صحابہ نبی کی اداؤں کو امت تک پہنچانے والے ہیں، اور صحابہ پر اعتماد ہوگا، یقین ہوگا، وسوخ ہوگا تو اسلام پر اعتماد بڑھے گا، یقین بڑھے گا، خدا نخواستہ صحابہ سے ناقابل اعتبار ہو گئے تو پورا اسلام بھی ناقابل اعتبار۔ اور یہی وجہ ہے جن کے ہاتھ سے صحابہ کا دامن چھوٹا ان کے ہاتھ سے قرآن نکلا، ان کے ہاتھ سے قرآن، ایک بھی حافظ قرآن نہیں ملے گا، اور جن کے ہاتھ سے صحابہ کا دامن چھوٹا ان کے پاس حدیث کا ذخیرہ بھی موجود ہے، یہ صحیح بخاری یہ ساری حدیث کی کتابیں آپ کے پاس ہیں ان کے پاس نہیں ہیں، جب صحابہ ہی نہیں تو پھر حدیث کہاں سے؟ جن کے ہاتھ سے صحابہ کا دامن چھوٹا ان کے ہاتھ سے اصلی کلمہ نکل گیا، جن کے ہاتھ سے صحابہ کا دامن چھوٹا ان کی اذان بدل گئی، جن کے ہاتھ سے صحابہ کا دامن چھوٹا ان کے عقیدے بدل گئے، نظریے بدل گئے، جن کے ہاتھ سے صحابہ کا دامن چھوٹا ان کا عمل بدل گیا۔ صحابہ کا دامن تھامے رکھو، صحابہ نبی کے پیروکار رضاکار ہیں، ہم صحابہ کے پیروکار رضاکار ہیں۔ آخری بات، کچھ کام بھی کرنا ہے نہیں کرنا ہے، یا ڈر ڈر کے گھروں کو جانا ہے؟ خوف و اندیشہ و تعزیر و سزا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، میرے ہونٹوں پہ صدا حق کی صدا رہنے دے، اور مال کے روز مکافات کو راضی کر لے، ہاتھ میں وقت خفا ہے تو خفا رہنے دے، خدا کو راضی کرو وہ راضی ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا، جب وہ راضی ہوتا ہے
تو وہ جیلوں سے نکال کر اسمبلیوں میں پہنچا دیتا ہے. پہنچاتا ہے نہیں پہنچاتا؟ وہ تاریخ کوٹھیوں سے نکال کر اسٹیجوں پہ بٹھا دیتا ہے. میں تو بارہا کہتا ہوں اللہ پاک تیری بھی قدرت قریب ہے. عجیب ہے کبھی ایسا مجمع ہوتا ہے میرے کپڑے پھاڑ رہے ہوتے ہیں, ادھر سے کوئی پکڑ رہا ہے, ادھر سے کوئی پکڑ رہا ہے, کوئی ہاتھ چوم رہا ہے, کوئی منہ چوم رہا ہے. کبھی یہ ہوتا ہے, کبھی آنکھ انسان کو دیکھنے کو ترس جاتی ہے. تیرہ تیرہ مہینے گزر جاتے ہیں. بس 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 ہاں 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 اے شیرانو ہی پنجرے وچ بند کر دے بٹے انہاں بیریاں نوں لگدے نے جنہاں بیریاں دے نال لوکو بیر ہوندے. کون پوچھدا ہے کاواں تے گدڑاں نوں او کدی پنجرے باز تے شیر ہوندے. بہرحال دوستو آپ نے بکرا عید پر کچھ کام کرنا ہے, ہمارے کندھوں پر بڑی ذمہ داریاں ہیں, اسیروں کی, شہیدوں کی اور بہت سے کام ہیں. لہذا آپ حضرات سے میری التماس ہوگی کہ خوب الحصار ویلفیئر سوسائٹی کے عنوان پر کام کیجئے. مولانا عبدالرزاق صاحب ماشاءاللہ اس مسجد کے خطیب ہیں اور آپ ان سے رابطہ رکھیے, اللہ کے فضل و کرم سے یہ کام ہوگا. دعا کے بغیر تو جانا ہی نہیں ہے. جنہوں نے دعا کے بغیر جانا ہے وہ جلدی جلدی چلے جائیں تاکہ دعا میں شامل نہ ہو. بس 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 میں نے کیا کہا ہے, میں نے کیا کہا ہے, عبد الرشی پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غياث المستغيثين اغثنا يا بديع العجائب بالخير يا بديع يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اغثنا. اے الہ العالمین درس قرآن کی اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ جو کچھ کہا سنا گیا ہے اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما, اسے سمجھنے اور یا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا الہ العالمین اپنے کرم سے ہم سب کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو اپنی توحید اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی محبت اور اطاعت سے معمور فرما. یا اللہ ہم سب کے دلوں کو صحابہ کرام کی طرح پاک و صاف فرما. اے الہ العالمین اپنے دین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اس ملک کو اسلام کا قلعہ بنا دے. اے الہ العالمین اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ ہمارے نوجوانوں کو صحابہ کرام کا سچا سپاہی بنا دے. صحابہ کرام کی اداؤں کو اپنانے کی توفیق نصیب فرما. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے کی توفیق عطا فرما. بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. پریشانوں کی پریشانیاں دور فرما. حاجت مندوں کی جائز حاجات کو پورا فرما. بے اولادوں کو صالح اولاد سے نواز دے. جو یا اللہ صاحب اولاد ہیں ان کی اولادوں کو فرما بردار اور مطیع بنا دے. جوان اولاد کے سلسلے میں بچیوں جوانوں کے بارے میں والدین کی پریشانیوں کو یا اللہ تو اپنے غیب سے اسباب پیدا فرما کر دور فرما دے. یا اللہ رزق حلال صدق مقال نصیب فرما. یا اللہ ان نوجوانوں کو اپنی جوانی خدمت دین کے لیے یا اللہ قربان کرنے اور اپنی جوانی کو خدمت دین کے لیے یا اللہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک تو اپنے کرم اور اپنے فضل کے ساتھ ہمارے بزرگ جو اس مقصد کے لیے جانے دے جا چکے ہیں, یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما. اسیران ناموس صحابہ جو سینکڑوں جیلوں میں بھرے ہوئے ہیں, ظالموں جابروں عامروں کے ہاتھوں سے اذیتیں اٹھائے ہوئے ہیں, یا اللہ انہیں نجات نصیب فرما, انہیں باعزت رہائیاں نصیب فرما. یا اللہ ان کی نیکیوں کو قبول فرما. اے الہ العالمین مجاہدین اسلام جہاں جہاں عالم جہاد بلند کیے ہوئے ہیں سب کو یا اللہ کامیابیاں غلبہ اور فتح اور کامرانی نصیب فرما, ان کی نصرت فرما, ان کی مدد فرما. اے اللہ دارائن کی سعادتوں سے ہم کنار فرما, قبر و حشر کے عذابوں سے محفوظ فرمانا. یا اللہ روز حشر لوائے حمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے, یا اللہ اس لوائے حمد کے سایہ میں ہم سب کو یا اللہ اس لوائے حمد کا سایہ نصیب فرمانا اور سب کو جمع فرمانا, اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمانا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ. ابھی نہیں, ابھی کھڑا نہیں ہونا, ابھی کھڑا نہیں ہونا.